السلام علیکم، کیسے آپ لوگوں کے حال چال ہیں؟ الحمدللہ، ایک اور جمعہ آ گیا اللہ کی رحمت سے، اور بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے، رمضان کا مہینہ نکلے جا رہا ہے، تیسرا جمعہ بھی آ گیا اللہ کی رحمت سے. خوب دعائیں کیجیے گا جمعے کے دن، اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کو وہ گھڑی نصیب فرما دے کہ جس میں آپ دعا کر رہی ہوں گی، تو اللہ آپ کی دعا انشاءاللہ قبول فرمائے گا. اور میکسیمم درود پڑھیے جتنا آپ کو موقع ملے. چلیے شروع کرتے ہیں. 19واں پارہ ہے سورۃ الفرقان، آیت نمبر 55 سے شروع کریں گے انشاءاللہ. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربك نستعين. اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الفرقان، آیت نمبر 55. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوچھ رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو تو ہم نے بس ایک بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. ایک حقیقی مبلغ کے لیے آج بھی گائیڈ لائنز یہی ہیں کہ آپ اور میں کسی کو اللہ کی بات بتائیں تو بتانے میں میرا اور آپ کا ایک ہی موٹیویشن ہونا چاہیے، کہ میں اور آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ، آپ نے جن لوگوں کو ہدایت دینا ان کی تقدیر میں لکھا ہے، آپ کو اور مجھے وہاں تک ہدایت پہنچانے کا ذریعہ بنا دیں. یہ حقیقی مبلغ کی نشانی ہے، اور کوئی اجرت، کوئی تعریف، کوئی اپنی پرسنل گلوری ڈیمانڈیڈ نہیں. بس اتنی سی خواہش کہ یہ لوگ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، جو انبیاء کی سنت رہی ہے. اے نبی، اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں. اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے. وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، پھر آپ ہی عرش پر جلوہ فرما ہوا رحمان، اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ تم ہمیں نئی بات بتاؤ گے تو ہم تمہیں فالو کرنا شروع کر دیں گے؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے. بڑا بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا. وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے. اب اللہ تعالیٰ آگے ایسی شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں، ایک ایسی لسٹ آ رہی ہے جس میں ایک مومن کا کردار چھلک رہا ہے. اللہ پر ایمان رکھنے والا، اللہ کے قوانین پر چلنے والا کن خصوصیات کا مالک ہوتا ہے؟ وہ عباد الرحمن، اور اللہ کے خاص بندے، رحمان کے اصلی بندے کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں. اللہ کے بندوں کی، رحمان کے بندوں کی صفت جو پہلی بتائی گئی کہ وہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں، یعنی اپنی شخصیت پر ان کو کوئی غرہ نہیں ہوتا، اپنی نعمتوں پر کریڈٹ خود نہیں لینا چاہتے، بلکہ عاجزی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ اپنی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں. اور کون ہوتے ہیں؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام. کوئی ان کے ساتھ غلط انداز میں بات کرے, کوئی ان پر طنز کرے, کوئی ان کے اوپر کوئی جملہ کسے, تو یہ آگے سے غصہ نہیں ہوتے, بلکہ غصے کے وقت اپنے کنٹرول میں رہتے ہیں, اپنے جذبات کو تھام لیتے ہیں اور اللہ کی خاطر بحث کو درگزر کر دیتے ہیں. سلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی کہیں کسی جگہ پر جھگڑا چھڑ جائے تو آپ سامنے والے سے کہیں السلام علیکم, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. سامنے والا پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں, اور آپ اس کے بعد کہیں کہ میں نے پڑھا ہے اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, جب تم سے جاہل خطاب کریں تو تم کہہ دو السلام علیکم, اس کا یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہو, آپ کو غصہ دلا رہا ہو, اس وقت آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے. کوئی آپ کو غصہ دلائے تو آپ صبر کے ساتھ اس معاملے کو ایک طرف کر دیں, یا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو اس کو غصے کو دور کرنے کی ریمیڈیز میں سے ایک ریمیڈی یہ ہے کہ تم اپنی جگہ بدل لو, اٹھے کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ, لیٹے ہوئے ہو تو دوبارہ کھڑے ہو جاؤ. تو اسی طرح سے جگہ بدلنے کی بات ہے, بحث کا مقام بدلنے کی بات ہے, تاکہ عاجزی کے ساتھ دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی رویہ رکھا جائے. پھر جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں, ان کی تیسری خوبی کہ جو اللہ کے دین میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں, جو دوسروں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں, وہ عبادت بھی پھر عام لوگوں سے بڑھ کر کریں. یہ ان کی خصوصیت بتائی گئی ہے رحمان کے بندوں کی کہ وہ کچھ بڑھ کر عبادت کرتے ہیں. عام بندوں سے بڑھ کر مبلغ کو چاہیے کہ وہ زیادہ قرآن پڑھے, اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ روزے رکھے, اس کو چاہیے کہ وہ جو نماز اپنی پڑھے اس میں لمبا قیام کرے, اس لیے کہ اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے رب سے تعلق قائم رکھنے کی, تاکہ اس کے اندر نرم چال چلنے سے عاجزی بھی آئے اور لوگوں کے ساتھ ان کے ایموشنز کو ہینڈل کرنے کا طریقہ بھی آ جائے. جو دعائیں کرتے ہیں اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے, دعائیں کرتے ہیں, دعا مومن کی سنیک ٹائم کی طرح ہوتی ہے. جس طرح کھانا تو میل تو آپ دن میں صرف تین مرتبہ دو مرتبہ کھاتی ہیں, دوپہر کا اور رات کا, لیکن جو سنیک ٹائم ہے وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے. تو دعا کو بالکل مومن اپنی سنیک ٹائم کی طرح لیتا ہے, جب موقع ملے, جب یاد آ جائے, اللہ کو پکار کر اللہ سے دعا کرنے والا. اور اتنی اعلیٰ شخصیت بنتی ہی انسان کی تب ہے جب انسان اپنے آپ کو اپنے رب کا بندہ سمجھ کر اس کے ساتھ وقت گزارنے والوں میں شامل ہو جائے. اور اللہ کے بنائی ہوئی جہنم سے پناہ مانگتے ہیں, اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے, وہ بڑا ہی مستقر اور مقام ہے. حسن بصری نے کہا کہ ایک دور تھا کہ لوگ نیکی کر کے اتنا ڈرتے تھے جتنا کہ آج لوگ گناہ کر کے نہیں ڈرتے. ہم لوگ آج گناہ کرتے ہیں, اس کے بعد ہم اللہ سے توبہ اور استغفار بھی نہیں کرتے. غلطی ہو جائے تو عین انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی طرح آپ اور میں اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کے حضور استغفار کریں. جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں, بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم ہوتا ہے. اس سے پتہ یہ چل رہا ہے, جو اس کی پکچر سامنے آ رہی ہے ایک شخصیت کی, کہ جو بالکل اگریسو نہیں ہے, جس کو ریلیشن شپ بلڈنگ بھی آتی ہے, اور جو اپنی ذات کو بالکل نمایاں نہیں کرنا چاہ رہا, ہیوملٹی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہ رہا ہے, اعتدال پر زندگی گزارنا چاہ رہا ہے. پھر ان کی سکس کوالٹی بتائی, والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے, اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو نہ حق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ جو کام کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا, قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا, اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا, الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد, یعنی توبہ کر لے ان گناہوں کے بعد, توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو, ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا. اللہ کے پاس اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے گناہوں کو چاہے تو نیکیوں میں بدل دے. اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے. اور امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ اس جان کے ساتھ آپ کے اور میرے سامنے آئے کہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ رب کو جب بتاتا ہے کہ اللہ میں نے تو یہ گناہ بھی کیا تھا, اس کا اللہ تعالیٰ اس کے کہیں گے میں نے اس کو نیکیوں میں بدل دیا. پھر بندہ بتائے گا کہ یا اللہ میں نے وہ گناہ کیا تھا, اللہ کہے گا اس کو بھی میں نے نیکیوں میں بدل دیا. اس لیے کہ اس بندے کو تو اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں, لیکن اللہ کو اس کی توبہ کرنا یاد رہا, اللہ کو اس کا استغفار کرنا یاد رہا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. جو شخص توبہ کر کے نیکی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ کر آتا ہے, جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے. آپ اور میں بھی اپنی زندگی میں جہاں جہاں کھڑے ہیں, جو جو غلطیاں کرتے ہیں, اگر کچھ گناہ شامل ہیں تو کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، آج ہی اللہ سے معافی مانگیں، آج ہی استغفار کریں، اور آج ہی آپ اور میں ٹرن اوور اے نیو لیف والی سچویشن میں آ کے اپنی زندگی کا نیا آغاز کریں. اور یاد رکھیں، جو توبہ کرے اپنی اصلاح کے لیے اللہ سے مدد مانگے، اللہ اس کے لیے من بعدہا غفور اور رحیم ہے. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، یعنی نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ کسی جھوٹی بات پر گواہی دیتے ہیں، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں. یعنی اگر کسی ایسی جگہ ان کا آنا جانا ہو جائے کہ جہاں گناہ کی محفل ہو، جہاں گناہ کے کام ہو رہے ہوں، جن چیزوں میں گناہ کا ایلیمنٹ ہو، تو وہاں سے وہ ہٹ جاتے ہیں. مثال کے طور پر، ان کو فلمیں اچھی نہیں لگتی، ان کو ڈرامے اچھے نہیں لگتے، ان کو ناولز اچھی نہیں لگتی، وہ ناولز جو اللہ کے دین سے دور کرنے والی ہوں. تو یہ چیز یہاں پر بتا دی گئی کہ وہ اللہ کے بندے لغو چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ سنا بھی برابر اور نہ سنا بھی برابر، بلکہ جب سنتے ہیں تو سننے کے بعد ان کا عمل بدل جاتا ہے. جو دعائیں مانگا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، ہمیں خاص طور پر ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا دے. یہاں پر خاص طور پر ایڈ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ عربی زبان میں انداز اس وقت یہی آیا ہے. اس لیے کہ دیکھیں، آپ جب کسی سے کہتی ہیں مجھے پانی لا دو، آپ کہتی ہیں مجھے پانی لا دو، آپ یہ نہیں کہتی ہیں لا دو پانی مجھے، اس طرح ہم اردو میں نہیں بولتے. اسی طرح عربی میں بھی ایک جملے کی سٹینڈرڈ سیکوینس ہوتی ہے، اور جب سٹینڈرڈ سیکوینس کو بدلا جاتا ہے تو جس چیز کو پہلے لایا جاتا ہے اس بات پر بہت زیادہ ایمفسس دیا جا رہا ہوتا ہے. یہاں کہا ربنا، اے ہمارے رب، ہب لنا، تو خاص طور پر عطا فرما ہمیں، من ازواجنا، ہمارے سپاؤسز کی طرف سے، وذریاتنا، اور ہماری ذریت، ہمارے لینیج کی طرف سے. ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ کیا عطا فرما، نہیں پتا چلا. آپ کہتی ہیں پانی پلا دو بیٹا، پہلے آپ جو چیز آپ کو طلب کرنی ہے آپ اس کو بولتی ہیں. عربی زبان میں بھی پہلے سیکوینس یہی بنتی ہے، لیکن جب اس کلاسیکل سیکوینس کو بدلا جاتا ہے تو اہمیت واضح کرنی ہے مقصد. یعنی ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اپنے ازواج کے لیے خاص طور پر، اور اپنی اولادوں کے لیے خاص طور پر. کس چیز کو؟ اس کو بعد میں لایا گیا، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک کو. اور آنکھوں کی ٹھنڈک کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تو یہاں پر ہب کا لفظ آیا. سورہ بقرہ میں ہم نے دعا پڑھی تھی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا، وہاں پر آتینا کا لفظ تھا. اردو میں ترجمے کی یہ لمیٹیشن ہے کہ ہمارے پاس اور الفاظ نہیں ہے کہ ہم اس کو ادا کر سکیں اس طرح سے، حالانکہ آتینا اور ہب لنا دونوں میں فرق ہے. آتی سمپل دینا ہے، بغیر محنت کے دینا ہے. اللہ کے لیے تو کوئی محنت نہیں ہے نا، جب آپ کو اور مجھے اللہ دنیا کا حسنہ دے گا. تو آتی کا فعل استعمال ہوتا ہے جب بغیر محنت کے کوئی چیز دے دی جائے. اور یہ جو ہب لنا ہے، یہ ہبا سے بنا ہے، کوئی خاص تحفہ جس کو آپ اور میں ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہوں وہ آپ کو اور مجھے مل جائے، ہبا. اس لیے ہم اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے سپاؤسز کی طرف سے اور ہماری اولادوں کی طرف سے ہمیں ایسے سرپرائزز ملتے رہیں، ایسے پلیزنٹ سرپرائزز ملتے رہیں جس کی وجہ سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی رہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے ان کی نافرمانی نہ دیکھنی پڑے یا ان کی طرف سے مجھے غصے کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور دیکھیں یہاں بات کہی، وجعلنا للمتقین اماما، مجھے متقیوں کا امام بنا دے. کسی بھی کمپنی کے سی ای او، کسی بھی ٹیم کے کیپٹن، کسی بھی جگہ کے ہیڈ کو آپ ذہن میں لے آئیں، کس کو ہیڈ بنایا جاتا ہے، کس کو سی ای او بنایا جاتا ہے، کس کو کیپٹن بنایا جاتا ہے؟ جو باقی سب سے پرفارمنس میں بہتر ہوتا ہے. اگر آپ کو اور مجھے متقیوں کا امام بننا ہے، متقیوں کا لیڈر بننا ہے، تو آپ کو اور مجھے تقویٰ میں سب سے آگے نکلنا ہوگا، کم سے کم ان سے آگے جو میرے فالوورز ہیں. تو یہاں یہ دعا کی گئی. تو جب دعا مانگے کانشیس ہو کر مانگے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری توفیق دے کہ آپ اور میں غافل دل کے ساتھ دعا نہ مانگیں، بلکہ جاگتے ہوئے دل کے ساتھ دعا مانگیں. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ان صفات کو اپنے اندر لا سکیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی اولادیں پیچھے چھوڑنے کی توفیق دے جو آپ کے اور میرے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے. دیکھیں یہاں پر اولاد کا لفظ نہیں آیا, ذریت کا لفظ آیا. انسان اپنی نسلوں کے لیے دعا کر رہا ہے, ایک متقی انسان اپنی نسلوں کے لیے اللہ سے مدد مانگ رہا ہے. آپ اور میں بھی اللہ سے جب یہ دعا مانگیں تو یہ دیکھ لیں کہ ہماری کرنٹ اولاد جس کو ہم دنیا میں اپنے پیچھے چھوڑ کر جائیں گے وہ کتنی ایمان پر قائم ہے. اس لیے کہ ڈیپینڈنسی بہت زیادہ ہوگی ہماری نسلوں کی ہدایت کی اس چیز پر کہ جو دنیا میں ہم اولاد چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کو ہم نے کس حالت ایمان میں چھوڑا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو, اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانا محال ہوگی. ہدایت کا نقطہ آغاز بھی دعا ہے اور اس کے قبول ہونے پر بھی عمل کی ضرورت ہوتی ہے, اور عمل کرنے کے بعد پھر دعا کہ اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما لے. یہاں یہ بات بتا دی گئی کہ اگر آپ اور میں اللہ سے دعا کریں گے, اگر آپ اور میں مومن بننے کی طرف کوشش کریں گے اور قدم بڑھائیں گے تو اس میں سراسر میرا فائدہ ہے, اللہ کا اس میں نہ کوئی نقصان ہے اور نہ کوئی فائدہ ہے. سورۃ الشعراء شاعر کی جمع ہے شعراء. اس سورت میں رسولوں کا پیغام اور جو ان کو رسپانس ملا اس کا ذکر آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. طاسیم میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں, یعنی روشنی دینے والی آیات ہیں, کلیریفائی کر دینے والی آیات ہیں. یہ وہ آیات ہیں جو مجھے اور آپ کو بالکل واضح طور پر زندگی کے دو راستے بتا دیں گی کہ تم نے بائی چوائس سیدھے راستے پر چلنا ہے یا بائی چوائس تم نے اپنی مرضی کا راستہ اڈاپٹ کرنا ہے. یہاں تو لفظ آیا, آگے دیکھیں, اے نبی شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے, یہی لوگ ایمان نہیں لاتے. باخعن آتا ہے ذبح کر دینے کے لیے. آپ اتنے پریشان رہتے ہیں ان کے ایمان لانے کے لیے کہ آپ تو اپنی جان گھلا رہے ہیں. کسی کو دین کی طرف بلاتے بلاتے ہم اتنا پریشان نہ ہو جائیں کہ ہم اپنا دین اپنے ہاتھ سے چھوڑنے لگ جائیں. اللہ کے رسول کو ہدایت کی گئی کہ اللہ ہدایت تو صرف اس کو بخشے گا جس کا دل اندر سے کھلے گا. آپ اپنی جان کو ہلاک نہ کریں, آپ اپنی جان کو اتنا پریشان نہ کریں, آپ صرف پہنچا دیں, باقی کام اللہ کا ہے. ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں. ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں, اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کے نباتات اس میں پیدا کی ہیں. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً, یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں. حقیقت یہ ہے کہ آپ کا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. یہ شان ہے آپ کے رب کی, لیکن اللہ نے یہ بات بار بار بتا دی. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ, ان میں سے اکثر مومن نہیں تھے. اللہ بار بار یہ بات واضح کرتا ہے کہ اللہ نے تو بہت موقع دیے تھے ہدایت حاصل کرنے کے, لیکن میرے بندوں میں سے بہت کم تھے جنہوں نے ان آپشنز کو اویل کیا. تو اللہ مجھے اور آپ کو اس کم لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کی شکر گزاری کرنے والے ہوں گے. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا. ظالم قوم کے پاس جا, فرعون کے پاس, کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا, اے میرے رب, مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے, میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ. آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجتے ہیں. اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہے اور جلیل القدر پیغمبر ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے. تو آپ کو بھی اگر کوئی عمل کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے, آپ کو کوئی عمل کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے دنیا میں فیس آنے والے ریپرکشن سامنے نظر آتے ہیں, تو یہ عین انسانیت ہے. آپ اور میں روبوٹس نہیں ہیں. جب انبیاء کو ڈر لگا کرتا تھا, چاہے وہ تبلیغ کا معاملہ ہو, چاہے وہ عمل کا معاملہ ہو, چاہے وہ آپ کے اور میرے ایک دوسرے کے اندر جھگڑوں کو سالو کرنے کا معاملہ ہو, پہلی چیز, پہلا ایموشن جو دل میں آتا ہے وہ خوف آتا ہے. مثال کے طور پر آپ دو لوگوں کے درمیان میں ریکنسیلیشن بھی کرانا چاہیں گی تو اس وقت بھی آپ کے پاس یہ دل میں خیال آئے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بری بن جاؤں, میں نہیں کراتی, میں درمیان میں سے ہٹ جاتی ہوں. یہ بھی خوف آتا ہے. اصل مومن کون؟ جو اس خوف پر قابو پالے اور اللہ کی مدد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اس خوف کو درگزر کر دے, بالکل وہ بھول جائے. تو انہوں نے بھی یہی بات کہا, موسیٰ علیہ السلام نے کہ میری تو زبان بھی نہیں چلتی، یعنی میں پیغام کو ٹھیک طرح سے پہنچا نہیں پاؤں گا، تو آپ ایسا کریں کہ آپ پروفٹ ہوڈ جو ہے، یہ جو چیز ہے اس کی رسالت کی، اس کو آپ ہارون میرے بھائی کی طرف بھیج دیں، اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ فرعون کے پاس جاؤں۔ کیا جرم تھا؟ وہ جو ان سے ایک ان انٹینشنلی قتل خطا ہو گیا تھا، ایک مرڈر ہو گیا تھا قبطی کا۔ اس سے کہو، اللہ تعالیٰ نے کہا، فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ کوئی نیکی کا موقع سامنے آئے، چاہے آپ کا کرنے کا دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، بہرحال وہ اپنی جگہ نیکی رہے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی صرف اس وقت نیکی ہوگی، ہمیں ثواب صرف اس وقت ملے گا جب ہم بہت زیادہ شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اور موٹیویشن کے ساتھ وہ کام کریں گے۔ چاہے آپ کا دل نہ کر رہا ہو، لیکن آپ اللہ کی خاطر اس کام کو کر جائیں، یہ عین انسانیت ہے اور عین ایمان کی نشانی ہے۔ یہ منافقانہ رویہ ہے کہ جب میرا دل کرے گا جب میں یہ کام کروں گی۔ ہم سمجھتے ہیں، ہم الٹا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں منافق تھوڑی ہوں کہ میرے دل میں کچھ ہو اور میری زبان میں کچھ ہو۔ جب میرے دل میں کسی کے لیے اچھے جذبات نہیں ہیں تو میں کیسے اوپر سے ان سے بہت خوشی سے مل لوں؟ میں منافق نہیں ہوں۔ یہ بالکل غلط رویہ ہے۔ دل میں چاہے آپ کی تکلیف ہو کسی سامنے والے کے الفاظ سے، چاہے کسی نیکی کو کرتے ہوئے آپ کا دل بھچ رہا ہو، آپ کو بہت ڈر لگ رہا ہو، کرنے میں ثواب آپ کو مل جائے گا، آپ کی اللہ تعالیٰ درجات کی بلندی کرے گا، اس لیے کہ اللہ میری اور آپ کی تڑپ دیکھے گا، اللہ میری اور آپ کی صلاحیتیں دیکھے گا، اللہ میرا اور آپ کا ماحول دیکھے گا کہ کس ماحول میں وہ کام میں نے اور آپ نے کیا۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہ پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے پاس گزارے ہیں۔ اب فرعون جو ہے، ڈکٹیٹر جو ہے، یہ جو مترفین کے اندر شامل ہے، اپنا احسان جتلا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اور جو اللہ کے بندے نہیں ہوتے وہ ہمیشہ دوسروں کے اوپر اپنا احسان جتاتے ہیں، میں کی فیلنگز آتی ہے، انا خیر من، یہ والے جذبات آپ کو نظر آتے ہیں، گفتگو سے یہ چیز جھلک جاتی ہے۔ اس نے بھی احسان جتایا موسیٰ علیہ السلام پہ۔ روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 30 برس فرعون کے محل میں گزارے تھے، اور یہ جو فرعون اس وقت ان سے کہہ رہا ہے کہ کیا ہم نے تم کو بچہ سا نہ پالا تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا کنٹمپرری ہے، یعنی اس کے موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا بی بی آسیہ نے اور فرعون نے، تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کے گھر میں بھی اولاد دے دی تھی، اور جب اولاد آئی تو یہ برابر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دوسرا فرعون جو تھا یہ پلا تھا، اس نے اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بچپن گزارا تھا، تو اتنا احسان جتا رہا ہے۔ اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ تو کر گیا، تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ خود کتنا اللہ کا نافرمان ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ تو بڑا اللہ کا احسان فراموش آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا، اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا، رہا تیرا احسان جو تُو نے مجھ پر جتایا ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تُو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ کیا کہا اس نے؟ یہ جو آیت نمبر آپ کے سامنے 63 آ رہی ہے، قال فرعون وما رب العالمین، ماں کا لفظ بولا اس نے، اور عربی زبان میں ماں استعمال ہوتا ہے بے جان چیزوں کے لیے، یہ نہیں کہا اس نے وقال فرعون ومن رب العالمین، وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ جب اس نے یوں ظاہر کر رہا ہے کہ جیسے کوئی ویلیو ہی نہیں ہے تمہارے رب کی، جس طرح بت ہوتے ہیں گھروں میں رکھے ہوئے یا عبادت گاہوں میں رکھے ہوئے، جو نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ کوئی رسپانس کر سکتے ہیں، اس نے اللہ کو بھی اسی کے ساتھ ریلیٹ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ کانفیڈنس کے ساتھ اپنی تبلیغ کرتے جا رہے ہیں۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباؤ اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ فرعون نے حاضرین سے کہا، تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ اب بدتمیزی بھی کر رہا ہے، پہلے احسان جتایا اور اب بدتمیزی کر رہا ہے۔ زیادہ تر آپ نوٹ کریں کہ جو دین کے معاملے میں مذاق اڑانے والے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ سے دور ہوتے ہیں، وہ زیادہ بدتمیز اور روڈ ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کہیں یہ کمبینیشن ملتا ہے کہ دین بھی ہے اور روڈنیس بھی ہے اور چیکینیس بھی ہے، تو یہ لیتھل کمبینیشن ہے۔ اگر آپ اور میں دین کو آگے پھیلانے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، یا آپ نے اور میں نے عورت ہونے کی حیثیت سے اپنے سر پہ یہ 2.5 گز کا کپڑا لپیٹ لیا ہے اپنی مسلم آئیڈینٹی بنا لی ہے، اب آپ کا اور میرا کردار بہت اعلیٰ ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ اور میں چاہیں یا نہ چاہیں ہم چلتے پھرتے مبلغ ہیں، اور مبلغ کا کردار ہم پیچھے پڑ آئے ہیں کہ مومن کی اور رحمان کے بندوں کی صفات کیا ہوتی ہیں، صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر روڈنیس ہوتی ہے، ان کے اندر ڈسڈین فل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ موسیٰ نے کہا، مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا سب رب کا ہے، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ اب تھریٹس پر اتر آیا، پہلے احسان جتایا، پھر روڈنیس کا مظاہرہ کیا، اور اب تھریٹس پر اتر آیا ہے کہ موسیٰ اگر تم نے اپنی بات نہیں مانی تو ہم تم کو تکلیف دیں گے، ہم تم پہ نقصان پہنچائیں گے۔ اور ڈکٹیٹرز کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب ڈکٹیٹرز کی بات نہیں مانی جاتی تو وہ پرسیکیوشن کرتے ہیں، پہلے وربل پرسیکیوشن کرتے ہیں، پھر بھی اگر ان کی بات نہ مانی جائے تو فزیکل پرسیکیوشن پر اتر آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک سری چیز بھی۔ فرعون نے کہا، فأتی بہ ان کنت من الصادقین، اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ سری ازدہا تھا، پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے گھینچا، وہ سب دیکھنے والوں کے لیے چمک رہا تھا۔ فرعون اپنے گردوپیش کے سرداروں سے بولا، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو۔ اور جو ڈکٹیٹرز کے منسٹرز ہوتے ہیں وہ ڈکٹیٹرز کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہوتے ہیں، اور وہ ڈکٹیٹرز کو بھی کبھی اصلاح کے پوائنٹ آف ویو سے صحیح بات نہیں بتا پاتے، ان کی مرضی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ انہی پر وہ شیر فٹ آتا ہے، خود تو ڈوبے ہیں تمہیں بھی لے ڈوبیں گے سنم، مجھے صحیح نہیں آیا، I'm not good، میں شیر بھول جاتی ہوں مگر کچھ ہے صحیح، خود تو ڈوبے ہیں تمہیں بھی لے ڈوبیں گے سنم، ہاں ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ بالکل ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ جو ڈکٹیٹرز کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں وہ ڈکٹیٹرز کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ اگر یہ چاہتے تو فرعون کو سیدھی راہ دکھا سکتے تھے، فرعون کو ایک آپشن دکھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا، تم اجتماع میں چلو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے۔ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے۔ یہ جادوگر اب ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمارے لیے کیا انعام ہوگا۔ اس نے کہا، ہاں اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی ہم تم کو بھی منسٹر بنا دیں گے، یہ والا ایٹیٹیوڈ، ہم تمہیں بھی کرسی دے دیں گے، ہم تم کو بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں یا نیشنل اسمبلی میں بٹھا لیں گے۔ موسیٰ نے کہا، پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ فرسٹ موور ایڈوانٹیج دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کا اب اعتماد نظر آ رہا ہے، وہی موسیٰ علیہ السلام جو ڈر رہے تھے، جن کو خوف طاری تھا، اللہ کی مدد سے جب آگے بڑھے تو انہوں نے کہا، تم پھینکو تمہیں جو پھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے، فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ یہ کیا انداز ہے، جیسے آج کل کہا جاتا ہے زندہ باد، تو اس نے یہ انداز انہوں نے اپنایا۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان لیا ہم نے رب العالمین کو، آمنا برب العالمین، موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ کبھی کبھی مفسرین کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہدایت آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ چلنے پر ملے، اور کبھی انسان جو ہے وہ ایک بہت بڑا چھلانگ لگاتا ہے ایمان کی طرف، ایک لیپ آف فیتھ لیتا ہے اور ایک الٹیمیٹ سکسیس تک پہنچ جاتا ہے۔ ان جادوگروں کے معاملے میں یہی ہوا کہ انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ نہ سمجھا ہدایت کو، بلکہ ایک دم ان کو بات سمجھ آ گئی، ان کو بات کلک کر گئی اور یہ لوگ جو ہیں ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا، تو موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا۔ ایمان لانے والے کا کانفیڈنس اس میں نظر آ رہا ہے کہ پھر وہ کسی قسم کے احساس کمتری کا شکار نہ ہو جو ایمان لے آئے، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ میں اور آپ اپنے اپنے لیے دیکھ لیں کہ کیا آپ اور میں ان جادوگروں کی طرح قرآن پڑھ کر، قرآن سن کر، رمضان میں قرآن کھول کر ایمان لانے میں سب سے آگے آگے دوڑیں گے اللہ پر ایمان لانے والوں میں آگے آگے ہوں گے یا سلو موور ہوں گے؟ کیا ہوں گے؟ اپنی اپنی پیس ہم سب دیکھ لیں. ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ, تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا, یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں. سب جگہ سے فوجیں اکٹھی کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے, یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں. بالکل آج کی ٹرمینالوجی میں جیسے ٹیررسٹ ہیں. دنیا بھر کی قوموں کو اکٹھا کر کے, ان کی فوج کو اکٹھا کر کے کہا کہ ہم ختم کرنے جا رہے ہیں ٹیررسٹ کو. ہے مٹھی بھر لوگ تو اتنی ساری قوم جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے. آپ ذرا اپلائی کر لیں آج کل کی پالیٹکس کے اوپر, تو آپ کو الفاظ لگیں گے کہ جیسے آج بولے جا رہے ہیں. اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے, یہ تو ہوا ان کے ساتھ. اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان چیزوں کا وارث بنا دیا. صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے. جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چیخ اٹھے. کیا چیخ اٹھے؟ انا لمدرکون, ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ نے کہا, ہرگز نہیں, انا معی ربی سیہدینی, میرا رب میرے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں کہا انا معنا ربنا سیہدیننا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہماری رہنمائی فرمائے گا. انہوں نے اپنی بات کی کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, اس لیے کہ ان کی قوم ہمیشہ سے مشکل میں ان کو چھوڑ کر جانے والوں میں سے تھی. واحد کا کنجوگیشن استعمال کیا. مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا دکھ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے بہت کم لوگ تھے جنہوں نے اصل ساتھی بن کے بنی اسرائیل کو سپورٹ کیا, اور بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کبھی بھی اپنائیت والا ایٹیٹیوڈ نہیں رکھا. اسی ایٹیٹیوڈ کو یہاں واضح کیا گیا, وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا. ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر. یکایک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ایک ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا. اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے. موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا. اور یہ بات یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر واضح کر دی کہ یہ معجزہ تھا, یہ لو ٹائٹ اور ہائی ٹائٹ کا معاملہ نہیں تھا. اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ, جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو. ان سے انٹلیکچوئل جہاد کیا تھا, ان سے ان کی عقل کا تقاضا پوچھا تھا کہ بتاؤ یہ تمہارے کیا نارمز ہیں, اور جو اسٹیبلش نارمز تھے ان کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رشد اور حکمت عطا کی تھی, فار سائٹڈنیس عطا کی تھی. اور جس میں ایمان ہوتا ہے, مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی فار سائٹڈنیس کا یہ مظاہرہ سب سے پہلے اس کے اپنے قریبی رشتے داروں پر نظر آتا ہے. اس کو چاہیے کہ اپنے قریب کے رشتے داروں کو سب سے پہلے اس ہدایت کا مزہ چکھانے کی کوشش کرے. لیکن یاد رکھیں, جب بھی آپ یہ کام کرنے کھڑی ہوں گی تو خاندان والے آپ کو خاطر میں نہیں لائیں گے, اس لیے کہ گھر کی مرغی دال برابر. ہمارے ساتھ یہی معاملہ بالکل فٹ آتا ہے. لیکن آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم اپنے قریب کے رشتے داروں کو اللہ کے راستے پر بلانے کی کوشش کرتے رہیں. تو انہوں نے بھی کی, انہوں نے اپنے اسٹیبلش نارمز کے خلاف آواز اٹھائی. جیسے آج اگر کوئی اسٹیبلش نارمز کے خلاف آواز اٹھائے کہ مہندی میں پیلا جوڑا ہی کیوں پہنے, مائیوں میں پیلا جوڑا ہی کیوں پہنے, برتھ ڈے میں کیک ہی کیوں کھائیں, برتھ ڈے میں جلیبی نہیں کھا سکتے, برتھ ڈے میں ڈونٹس نہیں کھا سکتے, برتھ ڈے میں پیزا نہیں کھا سکتے, کیک ہی کیوں کھائیں. یہ ہے اسٹیبلش نارمز کے خلاف آواز اٹھانا. جب آپ یہ کہیں گے کیک ہی کیوں کھائیں, یا ہم یہ کام ہی کیوں کریں, یا بسنت کے اوپر ہم مثال کے طور پر پتنگ ہی کیوں اڑائیں, یا بسنت کیوں منائی جائے, تو لوگ کیا کیا کہتے ہیں, اس میں کیا حرج ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اور اگر آپ لوگوں سے پوچھیں کہ اس کے پیچھے دلیل کیا ہے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ آپ یہ کام کرتے ہیں, اور ضرور ہم نے صرف مہندی میں یا مائیوں میں پیلا جوڑا ہی پہننا ہے, تو لوگ کہتے ہیں بس سب کرتے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے انہی اسٹیبلش نارمز کے خلاف آواز اٹھائی. انہوں نے جواب دیا, کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں. اس نے پوچھا, کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو, یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا, نہیں, بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے. بالکل وہی سینٹینسز جو آپ کو اور مجھے آج سننے کو ملتے ہیں. اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا, کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا؟ بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے، میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، الذی خلقنی وہو یہدینی، وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ صاف ڈکلیئر کر دیا اپنے حق کو، اپنے ایمان کو، اور سٹیٹ فاسٹ رہے۔ آرٹیکولیٹ کرنا بڑا ضروری ہے ایمان کو، جب تک آپ اور میں اپنی زبانوں سے آرٹیکولیٹ نہیں کریں گے، اور ہم گناہ گاروں کی محفل میں گناہ گاروں جیسے اور ایمان لانے والوں کی محفل میں ایمان لانے والے رہیں گے، تو سمجھ لیں کہ یہ عین نفاق ہے، یہ عین منافقت کی نشانی ہے۔ ورنہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اور میں ایمان لانے کا دعویٰ کریں اور اس ایمان کو آرٹیکولیٹ نہ کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایمان کو ڈکلیئر کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا۔ مومن یہی کہتا ہے کہ موت کے بعد ایک اور زندگی ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں تو اس نے اپنی ٹیمپٹیشنز کو اتنا کنٹرول کیا ہوتا ہے اس آنے والی جنت کی خاطر کہ وہ بہت لک فارورڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کب میری موت آئے اور کب مجھے اللہ تعالیٰ وہ جنت نصیب فرمائے جس کے لیے میں نے دنیا میں اپنے آپ کو اتنا تھام کر رکھا، جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر، ربی حب لی حکمن، یعنی وزڈم دیجئے مجھے کہ میں فیصلہ صحیح کر سکوں، میں لوگوں کے درمیان معاملات کو سلجھا سکوں، میں اللہ انہی دنیا کے ٹولز کے ذریعے آپ کو پہچان سکوں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحوں کے ساتھ ملا دے، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر، یعنی جب بروں کی شہرت ہو رہی ہے تو نیکی کرنے والوں کی شہرت کیوں نہ ہو، اور جب نیکی کرنے والوں کی شہرت ہوگی تو یاد رکھیں کہ انشاءاللہ پھر نیکی کرنے والے رول ماڈل بنیں گے۔ جب آج کل برے بہت مشہور ہیں تو اچھوں کو بھی مشہور ہونا چاہیے، اس لیے نہیں کہ ان کا نام بلند ہو بلکہ اس لیے کہ اسلام کا کلمہ بلند ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ کوئی مال فائدہ دے گا نہ اولاد، بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ قلب سلیم، مجھے اور آپ کو اپنے دل کو سلامت کرنا ہے تو اپنی روح کو جگانا ہوگا، اس لیے کہ قلب روح کا مسکن ہے، روح کا گھر ہے۔ جس دل میں زندہ روح ہوتی ہے وہ دل اللہ کی طرف سے ایمان سے سجا ہوا ہوتا ہے، اور روح زندہ ہوتی ہے اللہ کے کلام کو پڑھ کر، اللہ کے کلام کو سن کر، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر کے۔ ایک مفسر نے کہا کہ انسان اپنے دل کا جائزہ تین موقعوں پر ضرور لے اور دیکھے کہ اس کا دل قلب سلیم کی کیٹیگری میں ہے یا نہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ تنہائی میں اسے کون یاد رہتا ہے، اس کا دل کن چیزوں کی طرف تنہائی میں مائل ہوتا ہے۔ دوسرا وہ یہ دیکھے کہ جب وہ ذکر کی محفل میں ہوتا ہے، یعنی جب وہ کسی بھی قرآن کی، کسی طرح کی ذکر کی، نماز کی، کسی بھی کیفیت کو ذہن میں رکھ لیں، ذکر کی کیفیت میں، ذکر کی محفل میں ہوتا ہے تو اس کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے، دل لگ رہا ہوتا ہے یا دل بھچ رہا ہوتا ہے، پتہ چل جائے گا قلب سلیم ہے یا ایک عام سا ہارٹ ہے۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ جب قرآن کی تلاوت کر رہا ہو انسان تب اس کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے، غافل دل ہوتا ہے یا بالکل زندہ دل ہوتا ہے، پتہ چل جائے گا کہ انسان کا دل قلب سلیم کی طرف ہے یا نہیں۔ جس دل میں اللہ کی اطاعت کا شوق ہو، جس دل میں اللہ کی محبت شدید ہو، وہ دل قلب سلیم ہے، اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی۔ ان سے پوچھا جائے گا، اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ تم کر سکتے ہو؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے، وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے، اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے، اللہ کی قسم ہم تو صریح گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے۔ اب کیا فائدہ ہوگا اس بات کو ڈکلیئر کرنے کا؟ جہنم میں تو ہر طرح کا عذاب ہوگا، آگ کا عذاب الگ، زخموں کا عذاب الگ، زخموں کے اندر سے پیپ رسنے کا عذاب الگ، زخم کی شکل میں اس کے کانٹے دار پھل کھانے کا عذاب الگ، گرمی کے باوجود، آگ کی تپش کے باوجود ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جانے کا عذاب الگ، ایک دوسرے کی آوازیں سن کر جو کراہیت اور جو تکلیف کانوں کو ہوگی اپنی تکلیف کے ساتھ ساتھ، اس کا عذاب الگ۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی زندگی میں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو ایسی راہ پر ڈال سکیں جو آپ کو اور مجھے سیدھا جنت کی طرف لے جائے. اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا. اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست. کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں. اگر اب موقع دیا اللہ نے تو ہم واپس پلٹ کر ضرور اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں گے, اپنی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں گے. یہ ریگریٹ ہے جو ایک عذاب کی شکل میں جہنمیوں کے اوپر آئے گا, پشتاوا کہ اب ہم اپنے مال کو اپنا معبود نہ بنائیں گے, اب اپنی اولاد کو اپنے لیے فتنہ نہ بننے دیں گے. اب پچھتانے کا کیا فائدہ کہ اللہ ہمیں ایک دفعہ پھر واپس بھیج دے. یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے, مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آپ کا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا, کیا تم ڈرتے نہیں ہو, میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. امانت دار کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں وقت لگا رہا ہوں, اور اللہ کے دین کے لیے وقت لگانا بہت بڑی نعمت ہے. چاہے آپ کوئی سوشل ورک کریں, چاہے آپ کسی قسم کی فلنتھراپسٹ ایکٹیویٹی کریں, یا آپ لوگوں کو ڈائریکٹلی جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ان کو اللہ کے کلام کے ساتھ جوڑیں, تو یہ بتا دیا گیا کہ میں ایک امانت دار رسول ہوں. جو انسان دین کے کاموں میں لگ جاتا ہے, جو انسانوں کی فلاح کے کاموں میں لگ جاتا ہے اپنے رب کے حکم کے مطابق, اس کو اپنا غم چھوٹا لگنے لگ جاتا ہے. اس لیے کہ اس کو سب سے بڑا غم دین کا لگ جاتا ہے کہ میں کس طرح لوگوں کو دین کی طرف بلا لوں, میں کس طرح لوگوں کے مسئلے حل کر دوں, میں کس طرح اپنے بندوں کو اللہ سے جوڑ دوں. اس کو یہ غم لگ جاتا ہے, اور یہ پازیٹو غم ہے جو ہم میں سے کسی کو محسوس ہو اور لگ جائے. فتق اللہ و اطیعونی, لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اطاعت کی بات آ گئی اور تقویٰ کی بات آ گئی. تقویٰ اور اطاعت رسول کی فرما برداری کے بغیر آ نہیں سکتا, اس لیے رسول نے کہا کہ تم میری اطاعت کرو. نوح علیہ السلام یہاں کسی کتاب کا ذکر نہیں کر رہے, بلکہ نوح علیہ السلام کی شخصی اطاعت کا یہاں ذکر کیا گیا کہ تم اللہ سے ڈرو, اللہ کی وجہ سے نافرمانیوں سے بچو, گناہوں سے بچو, اور میری اطاعت کرو, یعنی میں تمہیں گائیڈ کروں گا کہ تم نے کدھر جانا ہے. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں, میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے, پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. انہوں نے جواب دیا, کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی کمتر لوگوں نے اختیار کی ہوئی ہے. نوح علیہ السلام نے کہا, میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں. یعنی عمل کو کرائٹیریا بنا دیا گیا, مال سے اس چیز کو ہٹا دیا گیا. میں اور آپ بھی اپنی کسی علم کی محفل میں بیٹھے ہوں تو یہ دیکھ کر پریشان نہ ہو کہ ہمارے برابر کی کرسی پر کون بیٹھا ہے, یہ مت دیکھیں, بلکہ اپنی فکر کریں کہ اللہ کی رحمت کے اس نے مجھے قرآن کے سامنے لا کر بٹھا دیا. ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے, کاش تم کچھ شعور سے کام لو. میرا یہ کام نہیں کہ جو ایمان لائے میں ان کو دھتکار دوں, میں تو بس ایک صاف صاف متنبہ کر دینے والا آدمی ہوں. انہوں نے کہا, اے نو, اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا. نو علیہ السلام نے دعا کی, اے میرے رب, میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا, اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے. اور یہ کتنی دیر کے بعد کہہ رہے ہیں, دو گھنٹے کے بعد, چار گھنٹے کے بعد, 950 سال کے بعد کہہ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نوح علیہ السلام نے بھی تو کہا تھا کہ اب ان کے اور میرے درمیان فیصلہ کر دے, اور ہم فوراً تل جاتے ہیں کہ کسی نے میرا دل دکھایا, اب دیکھنا میرے دل سے آہ نکلے گی اور سیدھی آسمان پر جا کے ٹکرائے گی, اور میں تو اللہ کی خاص بندی ہوں, فوراً سامنے والے کی زندگی مشکل آئے گی. اور اللہ کا کرنا, اللہ کیسے آزماتا ہے اپنے بندوں کو, سامنے والے کے اوپر کوئی مشکل آ جائے اور ہم دل میں سوچتے ہیں, ہاں دیکھا میرا دل دکھایا تھا نا, اللہ نے سزا دی. یہ انداز نہیں ہوتا ہے مومنین کا, یہ انداز نہیں ہوتا رحمان کے بندوں کا. اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے. آخرکار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا. ثم اغرقنا بعض الباقین, اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا. کیا معلوم ہوا کہ میجورٹی تو غرق ہو جائے گی. وما کان اکثرهم مؤمنین, یقیناً اس میں ایک نشانی ہے, مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. میجورٹی اگر اتھارٹی نہ ہو تب بھی انسان اپنے آپ کو عمل میں رکھے رہے. اگر میں اور آپ اکیلے اکیلے بھی رہ جائیں اپنے اپنے گھروں میں, اکیلے اکیلے بھی رہ جائیں اپنے معاشروں میں, تب بھی ہم اللہ کی اطاعت کرنا نہ چھوڑیں. آد نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا, کیا تم ڈرتے نہیں, میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. انہوں نے بھی یہی بات کی. لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. کسی رسول نے یہ بات نہیں کی کہ تم مجھ سے بھی ڈرو اور اللہ سے بھی ڈرو, بلکہ کہا کہ رسول نے کہا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو, اس لیے کہ رسول کو گائیڈ لائن دی جاتی ہے کہ معاشرے کو کس راہ پر لے کر جانا ہے. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں, میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. یہ تمہارا کیا حال ہے, اتبنون بکل ریئن آیا تعبثون, تمہارا کیا حال ہے, ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار بنا ڈالتے ہو, کیا فضول کی کنسٹرکشنز کر ڈالتے ہو, سکول نہیں بناتے, ہسپتال نہیں بناتے ہو, مونیومنٹس اور یادگاریں بناتے رہتے ہو اور اس پر کروڑوں پیسہ خرچ کر دیتے ہو اور اپنے ریسورسز کو ویسٹ کرتے ہو. جو قومیں مونیومنٹس بنانے کی طرف متوجہ ہو جائیں وہ بیسک نیسیسٹی اپنے عوام کو دینے سے غافل ہو جاتی ہیں, اور یہ آپ کو اور مجھے آج بھی نظر آ رہا ہے. اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. بڑے بڑے ہسپتال کیوں نہیں تعمیر کرتے, بڑے بڑے آرفنیج کیوں نہیں تعمیر کرتے تاکہ لوگ اس کے اندر رہ سکیں. بڑے بڑے ہسپتال ہوں گے تو ان ملک کے مریضوں کا فائدہ ہوگا. اگر میں اور آپ اس چیز کو سمجھ جائیں تو آپ اور میں اپنے گھروں کو بھی ضرورت سے زیادہ بڑا نہ بنائیں. یہاں کہہ دیا گیا کہ بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو, شاید کہ تمہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے. اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کر ڈالتے ہو, وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, سختی کا معاملہ رکھتے ہو, معافی اور درگزر کا معاملہ نہیں کرتے, لوگوں کو آسانی سے معاف نہیں کرتے, لوگوں کے ساتھ ان کے معاملے میں تم سختی کا حال برتتے ہو, تو معافی کا معاملہ رکھو, درگزر کا معاملہ رکھو. بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو, ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو, تمہیں جانور دیے, اولادیں دیں, باغ دیے اور چشمے دیے, مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. انہوں نے جواب دیا, تو نصیحت کر یا نہ کر, ہمارے لیے سب یکساں ہے. اللہ کے رسول کی باتیں سن کر بھی اپنے آپ کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے والوں میں شامل کر رہے ہیں. آپ اور میں بھی اپنی نعمتوں کی طرف نظر ڈالیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا اللہ کی نعمتوں میں رہنے کے بعد اور قرآن سننے کے بعد یہ نعمتیں میں اللہ کی راہ میں اس کی فرما برداری میں استعمال کر رہی ہوں یا اس کی نافرمانی میں. عورت کا 5 فٹ کا جسم فزیکلی بھی اللہ کی اطاعت میں ہونا چاہیے, مینٹلی بھی اور اسپرچولی بھی. ہر طرح سے اللہ کی بندی کو اللہ کی اطاعت کرنے والوں میں شامل رہنا چاہیے. یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں. آخر کار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. اللہ مجھے اور آپ کو مہلت دے کہ میں اپنے آپ کو قرآن کے راستے میں لگا سکوں. اللہ مجھے اور آپ کو مہلت دے کہ ہم آزمائش آنے سے پہلے اور عذاب آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے, مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آپ کا رب زبردست بھی ہے اور حکیم بھی. کذبت ثمود المرسلین, ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا, کیا تم ڈرتے نہیں, میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں, لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یہاں بھی ان کی شخصی اطاعت کا ذکر آ رہا ہے. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں, میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. دین کی دعوت کو, دین کی تعلیم کو پیسہ لیے بغیر کرنا چاہیے تاکہ مبلغ بالکل انکمپرومائزنگ قسم کی تبلیغ کر سکے, کسی کو خوش کرنے کے لیے قرآن کے احکامات میں کمی نہ کرے. اور جب دین کی دعوت والنٹریلی کی جاتی ہے, بغیر مال و دولت کی جاتی ہے, تو انسان پھر بالکل کمپرومائز کے بغیر اللہ کی بات آگے پہنچاتا ہے. اللہ سے دعا کریں, اور اگر اللہ نے آپ کو اور مجھے غنی کیا ہے تو اپنے ان ریسورسز کو اللہ کی راہ میں لگائیں. اللہ مجھے اور آپ کو مال سے غنی کر دے تاکہ ہم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگانے والے اور اپنے ریسورسز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں. کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے, ان باغوں اور چشموں میں, ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں, تم پہاڑ کھود کھود کر فخریاں ان میں عمارتیں بناتے ہو, اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ایسے رہتے ہو جیسے تمہیں کبھی ان کو چھوڑ کر ہی نہیں جانا. میرے ہی گھر کے ساری کی ساری ڈیکوریشن, میرے ہی گھر کا انٹیریئر, میری ہی اولاد اور میرے ہی رشتے میرے لیے میرے پاؤں کی بیڑیاں نہ بن جائیں کہ وہ مجھے عمل کی راہ میں آگے نہ دوڑنے دیں. آپ کی اور میرے لیے بھی سبق ہے. ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے. انہوں نے جواب دیا, تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے, تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے, لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے. صالح علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی ہے, ایک دن اس کا پینا ہے, ایک دن تم سب کا پانی لینے کا دن ہے, تم اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا. مگر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں اور آخر کار پچھتاتے رہے, عذاب نے انہیں آ لیا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں. ہزاروں سال سے وہی انداز نبوت کا چلتا رہا جو پہلے نبی پہلے رسول سے چلنا شروع ہوا تھا. وہی انداز گفتگو کا, وہی جھٹلانے کا انداز قوم کا, اکثریت کا. اور آپ دیکھیں جس نے جھٹلایا اس کو ہلاک کر دیا گیا. اللہ کی نظر میں سب ہبا ام منصورہ ہیں. اللہ خاک بنا کر اڑا دے گا, اللہ راکھ بنا کر اڑا دے گا, اللہ ہوا میں منتشر کر دے گا ان نافرمانوں کو, اور اللہ کو کوئی دکھ نہ ہوگا یہ کرتے ہوئے. اور اللہ نے تاریخ میں کیا یہ کام, سب نافرمانوں کو ہلاک کر دیا. لوط علیہ السلام نے کہا میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں, لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں, میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو, بلکہ تم لوگ حد سے ہی گزر گئے ہو. اور یہ قوم تھی جو سننے پر تیار نہ تھی. آج بھی ویسٹ میں اگر آپ ہوموسیکشوالٹی کے اگینسٹ آواز اٹھائیں گی تو لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے, لوگ آپ کو ٹیررسٹ اور فنڈامنٹلسٹ کہنے لگ جائیں گے, لوگ آپ کے بارے میں کئی کئی سلوگنز لگانے شروع کر دیں گے. یہ ہوتا رہا, پہلے بھی ہوا. انہوں نے کہا اے لوط اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا, ہم تمہاری امیگریشن کینسل کر دیں گے, ہم تمہاری نیشنلٹی جو ہے وہ لے لیں گے واپس. اس نے کہا تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کوڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں. اے پروردگار مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بدکاریوں سے نجات دے. آخرکار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی, پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات, بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. رب ہے, میرا رب ہے. اگر مجھے اور آپ کو بھی یقین ہے کہ وہی مجھے دینے والا ہے, وہی میری تقدیر کا مالک ہے, وہی مجھے معاف کرے گا, وہی مجھے جہنم سے بچائے گا, وہی مجھے عمل کی توفیق دے گا, تو حقیقتاً اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. اصحاب الایکا نے رسولوں کو جھٹلایا. اصحاب الایکا, ایکا جو کہا جاتا ہے قوم شعیب کو بھی کہا جاتا ہے, اور تبوک کا پرانا نام بھی آتا ہے. یاد کرو جبکہ شعیب نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں, میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں, لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں, میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. یعنی مجھے مت دیکھو, اللہ کو دیکھو. مجھے مت دیکھو کہ میں کیا الفاظ ادا کر رہا ہوں, بلکہ اللہ کے کلام کے الفاظ پر اپنا فوکس کرو. پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو. صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو. زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو, اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے. اوفو الکیل ولا تکونوا من المخسرین. ایک تو اس کی ٹریڈ اور فائنانس میں بڑی اہمیت ہے, پیمانہ پورا دینا. دوسرا اس کے اندر رشتہ داروں کے اندر ان کے حقوق اور فرائض کے واجبات کے اندر بھی پیمانہ پورا کرنے میں مفسرین کہتے ہیں کہ انسان کے لیے سبق نکلتا ہے, جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیں. انہوں نے کہا تو محض ایک سہر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا, ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں. اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے. شعیب نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. انہوں نے اسے جھٹلا دیا. آخر کار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا. چھتری والے دن کا عذاب اگر آپ نے سمجھنا ہو تو آپ وہ ڈاکیومنٹری یا ویڈیو دیکھ لیں جس میں اٹامک بامب ایکسپلوژن دکھایا گیا ہو, کوئی بھی اٹامک ایکسپلوژن دکھایا گیا ہو, اس میں یہ مشروم کراؤڈ بنتا ہے. اب وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا. اب اللہ عالم اس وقت اٹامک بام تھا یا نہیں تھا, یا وہ مشروم کلاؤڈ کیسے بنا, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں تشبیہ اسی چیز کی آ رہی ہے. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیزیں ہیں, اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے یعنی جبرائیل علیہ السلام, تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف سے خلق خدا کو متنبہ کرنے والے ہیں. بلسان عربی مبین, صاف صاف عربی زبان میں. یہ نہیں کہا گیا مشکل مشکل عربی زبان میں. ہم کہتے ہیں عربی زبان سیکھو معاشرے کی خواتین سے, تو خواتین کہتی ہیں عربی بڑی مشکل ہے, ہم نہیں سیکھ سکتے. ہم کہتے ہیں عربی گرامر سیکھ لیں, اگر آپ عربک لینگویج نہیں سیکھ سکتے تو عورتیں کیا کہتی ہیں, عربک لینگویج تو ایک طرف, عربی گرامر بھی بڑی مشکل ہے. ہوا کیا ہے کہ کسی ایک نے اگر عربی گرامر کو جوائن کیا اور اس پر مشکل آئی, اب اس نے جا کر اس کو آگے اتنا پھیلایا کہ اب ہم سب کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ عربی گرامر پڑھنا بڑا مشکل ہے, قرآن کی عربی سمجھنا بڑا مشکل ہے. دیکھیں یہ آٹو سجیشن بھی بڑی خوفناک چیز ہے. اگر آپ اپنے آپ سے کہتے رہیں گے کہ عربی سیکھنا مشکل ہے مشکل ہے مشکل ہے, تو یہی چیز آپ کے لیے ہنڈرنس بن جائے گی. آپ اپنے آپ کو یہ آٹو سجیشن دیجئے کہ میں انشاءاللہ اس کو سیکھ لوں گی. آپ کا انداز ہی بدل جائے گا, آپ کا آگے بڑھنے کا جو لیول ہوگا وہ فوراً اپ گریڈڈ ہو جائے گا. تو یہ اللہ نے صاف صاف عربی زبان میں نازل کیا ہے. اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے. کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں, یعنی قرآن کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بنی اسرائیل جانتے ہیں. ان کی تورات میں ذکر ہے. ورقہ بن نوفل اور عبداللہ بن سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بچپن میں پہچان گئے تھے, ان کی جوانی میں پہچان گئے تھے. لیکن ان کی ہٹ دھرمی کا حل تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے. کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین, اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے, وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں. پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے. میری زندگی کی نعمتیں آج جو بھی ہیں, جو بھی کمفرٹیبل لائف سٹائل ہے, یہ کمفرٹیبل لائف سٹائل, یہ زندگی کی نعمتیں, یہ اولاد کہیں میرے اور آپ کے لیے کوکون نہ بن جائیں, ایسے کوکون جن سے نکلنے کا آپ کا اور میرا دل نہ کرے, ایسے کوکون جو مجھے عمل کی راہ میں پیچھے سے پیچھے کھینچیں, اور ایسے کوکون جو مجھے آخرت میں جہنم میں غرق کر دیں. اللہ انہی نعمتوں کو ذریعہ بنا دے میرے اور آپ کے لیے جنت کمانے کا. تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے زبان سے کہنا کہ عذاب لے آؤ, ایک ہوتا ہے گناہوں کے لائف سٹائل میں غرق رہنا اور اس کے بعد اپنی آخرت کی فکر نہ کرنا, یہ بھی عذاب میں جلدی مچانے کے مترادف ہے جب انسان گناہوں میں ڈٹ جائے. تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے, تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے, حق نصیحت ادا کرنے والے کو موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے. اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترتے, نہ یہ کام ان کو جچتا ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں, وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریے ورنہ آپ کو بھی سزا پانے والوں میں شامل کیا جائے گا. وانذر عشیرتک الاقربین, اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے. انذر کس طرح کا انذار کرنا ہے؟ ان کو خوشخبریاں بھی دو اور ان کو وارننگز بھی دو, ان کو جنت کی باتیں بھی بتاؤ اور ان کو جہنم سے بچنے کے لیے جہنم کی حقیقت بھی بتا دو. اگر اللہ نے قرآن میں جہنم کے لیے ڈسکرپٹیو ایٹیٹیوڈ رکھا ہے, آپ اور میں بھی جہنم کے بارے میں اپولوجیٹک نہ ہوں کہ نہیں ایسی آنکھ تو نہیں ہوگی, دل نہیں مانتا کہ ایک دفعہ سکن جل جائے اور اس کے بعد ایک اور سکن آ جائے. اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انذر انذار کر دیجئے, ان کو وارننگز دے دیجئے, اور قریبی رشتہ داروں کو وارننگ دینے کا کہا گیا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جن خاندانوں میں اللہ نے آپ کو اور مجھے رکھا ہے, اگر ان میں آپ کو کوئی اور دین کے لیے کھڑا ہوتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا ہے, سب کلمہ گو, مانتے ہیں سب اللہ کو, مانتے ہیں سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ اور اللہ کے رسول کی تعظیم بھی بہت کرتے ہیں, لیکن عمل میں پیچھے ہیں, تو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر اللہ نے آپ کے سامنے قرآن کھول دیا ہے تو اللہ آپ کے خاندان میں آپ کو دین کا امبیسڈر بنانا چاہ رہا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے وہ انٹروڈیوس ہوں دین سے. جب وہ قرآن پڑھنے کہیں نکل نہیں رہے تو کس مبلغ کو سنیں گے؟ کسی کو نہیں سن سکتے. اسی لیے اللہ نے آپ کو ان کے خاندان میں اتار دیا ہے تاکہ آپ کے ذریعے سے وہ دین کی خوبصورتی دیکھیں, اور آپ کا اخلاق بول بول کر گواہی دے گا کہ آپ نے دین آنے کے بعد اپنے رویے کو بدلا ہے. ان کا بھی دل کرے گا کہ اس دین کی طرف ہم آئیں, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. لیکن آپ کو اور مجھے اسلام کی چلتی پھرتی بہترین مثال بننا ہوگا. ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بھی بری الذمہ ہوں، اور وہ زبردست اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو. سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. لوگوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں، انتہائی جھوٹے پر اترتے ہیں، گناہ گار پر اترتے ہیں، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں، اور جس کی یہ عادت بن جائے ہر سنی سنائی بات کو آگے پروموٹ کر دے، آگے ڈیلیور کر دے، وہ شیطان کا ساتھی ہے. ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو جلد از جلد شیطان کے جال میں پھنسا دیتی ہے. تو اپنی زندگیوں سے جھوٹ کو ختم کرنے کی اللہ سے مدد مانگے. جمعہ کا دن ہے، رمضان کا مہینہ ہے اور آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اب آنے والے سال میں مجھے پورا سال اگلے رمضان تک جھوٹ کی عادت سے دور رکھ. کوئی ایک عادت تو ہم اللہ کی خاطر چھوڑ سکتے ہیں، کوئی ایک عادت تو جھوٹ کی عادت چھوڑ دیں. اور جہاں آپ چھوڑیں گے وہاں ویکیوم نہیں رہے گا، جھوٹ چھوڑیں گے سچ آ جائے گا، اس کے برابر کا پیر وہاں آ کر بیٹھ جائے گا. جھوٹ نکلے گا تو زندگی میں سچ شامل ہو جائے گا، اور سچ شامل ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو اور مجھے الحق کا حق نظر آئے گا. والشعراء اور رہے شعراء شاعر، تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں. شعراء کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ شعراء تو ایسے ہیں، بہرحال بہت کم ایسے ہیں کہ جن سے خیر بھی پہنچا. اور جیسے میں اور آپ اپنی ہی تاریخ میں علامہ اقبال کو جانتے ہیں، ان کی شاعری میں بہت آپ کو اور مجھے گہرائی نظر آتی ہے، اور ان کی شاعری میں بہت زیادہ دین کی تفسیر بہت آپ کو آیات میں نظر آتی ہے. اگر آپ کسی سے پڑھ سکیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ علامہ اقبال نے جو شاعری کی ہے اس میں بہترین طریقے سے آیات کے مفہوم کے مطابق شاعری کی گئی ہے کئی مقام پہ. اسی طرح عبداللہ بن رواحہ شعر کہا کرتے تھے، حسان بن ثابت شعر کہا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے. لیکن اکثریت کی بات کی کہ اکثریت شاعروں کی جو ہے وہ بہکی ہوئی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ شاعری کے اندر مبالغہ کیا جاتا ہے، اور مبالغہ استعمال کرنے کے لیے، وہ جملے سے جملہ، فقرے سے فقرہ ملانے کے لیے، اینڈنگ سے اینڈنگ ملانے کے لیے بعض دفعہ بے سوچے سمجھے بے ربط بات کر دی جاتی ہے. اور مبالغہ اتنا کیا جاتا ہے، ہم کیونکہ سب خواتین بیٹھی ہیں تو ہم جانتی ہیں کہ عورتوں کے حسن پر بہت زیادہ مبالغہ کیا جاتا ہے. آنکھیں ایسی کہ جھیل کی طرح کی، اور پتہ نہیں بال ایسے کہ کون سا جنگل، کون سا رین فارسٹ، واللہ عالم، اتنا مبالغہ. اور اگر شاعروں کو آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں، اس پر آپ نظر ڈالیں، آپ کو کسی شاعر کی بیوی اگر ویسی نظر آئے خوبصورت تو مان کر دکھائیں، کسی کو آپ کو نہیں ملے گی. اتنی غم زدہ زندگی ہوتی ہے شعراء کی، اس لیے کہ اپنی زندگی کو وہ جھوٹ اور مبالغے کے پیچھے لگا دیتے ہیں. سمعون للکذب، جھوٹ کے سننے والے، اور جھوٹ کے سننے والوں کے اندر پھر چین حق نہیں آ سکتا. تو ایسے شعراء کا ذکر کیا گیا کہ وہ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں جو مورل پولوشن پھیلائیں، اور شاعری سے بہت مورل پولوشن پھیلایا گیا. اور اللہ کی پناہ، ہمارے بچوں کے سلیبس میں ایسی ایسی شاعری ڈال دی گئی، ایسی ایسی غزلیں ڈال دی گئیں کہ جن کو پڑھ کر آپ انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں کہہ سکتے ہیں، اور نکالنے کی طاقت تو آپ اور میں رکھتے نہیں ہیں. مگر یہ اس طرح کی شاعری کسی بھی طرح سے اسلام کے دائرے کے اندر نہیں آتی، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا. اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں. ایم انقلب ینقلبون، کس انجام سے اللہ تعالیٰ ان کو دوچار کرتا ہے. سورۃ النمل، نمل کہتے ہیں چونٹی کو، اینٹ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی سورت ہے. طاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین. طاسین، یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اور پھر ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں. یعنی عمل کو بدلنے والی چیز آخرت کا یقین ہے. جو آخرت کا یقین رکھے گا، جس کو موت یاد رہے گی، اس کو حساب کتاب بھی یاد رہے گا، اس کو اکاؤنٹیبلٹی بھی یاد رہے گی، اس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا بھی یاد رہے گا، اور قیامت کی ہولناکیاں بھی یاد رہیں گی. تو موت کو یاد رکھنا تاکہ آپ اور میں عمل میں آگے سے آگے دوڑ سکیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے. رہو اپنے لائف سٹائل میں مطمئن, کسی طرح کا تمہیں پرابلم نہیں محسوس ہوگا, کوئی چیز تم کو بودر نہیں کرے گی, اپنے ہی لائف سٹائل میں مطمئن رہو گے. اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں جو دنیا میں بظاہر بڑے سٹیبل نظر آتے ہیں, بڑے پیس اور پراسپیرٹی کے اندر نظر آتے ہیں, اللہ کی نظر میں وہ بھٹک رہے ہیں اگر وہ گناہوں میں انوالوڈ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے, میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو. یہ موسیٰ علیہ السلام کا کون سا سفر ہے, کہاں سے کہاں آ رہے ہیں؟ مدین سے مصر جاتے ہوئے اپنی فیملی کے ساتھ وہ سفر ہے یہ. وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہو جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے, پاک ہے وہ اللہ سب جہان والوں کا پروردگار. اے موسیٰ, انا اللہ, میں اللہ ہوں, زبردست اور دانا, اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی. جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی تھی تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. اے موسیٰ ڈرو نہیں, یا موسیٰ لا تخف, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موسیٰ ڈرو نہیں, میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو, پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ رسالت کی چین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دو کڑیاں تھیں, ایک تو فرشتہ رسول جبرائیل علیہ السلام جو انبیاء کے پاس اللہ کا پیغام لایا کرتے تھے, اور انبیاء رسول جو انسان رسول ہوا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسالت کی کڑی میں ایک اور اضافہ کر دیا اور وہ مسلمان امت ہے. تو جہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے, آج آپ اور میں بھی رسالت کی ذمہ داری کو اگر اپنے کندھوں پر محسوس کرتے ہیں تو یہ تسلی آپ کے اور میرے لیے بھی ہے کہ اللہ کے بندے, اللہ کے پیغامبر جو اللہ کے معاملے کی تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں, وہ ڈرا نہیں کرتے, اور اگر اپنی برائیوں کو وہ اصلاح کر کے توبہ کر کے بھلائیوں میں بدل لیتے ہیں تو اللہ ان کو معاف کرنے والا اور مہربان ہے. ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو, چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ دو نشانیاں ہیں, نو نشانیوں میں سے فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے. وہ بڑے بدکار لوگ ہیں, انہم کانوا قوما فاسقین, فاسق لوگ ہیں, نافرمان لوگ ہیں, مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان سب نشانیوں کا انکار کیا, حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے. اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا. کیا انجام ہوا؟ دل قائل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مرتبہ دل کھلا تھا, بات کلک کی تھی, بات سمجھ آئی تھی, عقل کو امپیکٹ ہوا تھا قرآن سننے کے بعد, احکامات سننے کے بعد, نیکی کرنے کا دل چاہا تھا, ہدایت کے لیے آگے بڑھنے کی خواہش ہوئی تھی, لیکن انہوں نے اپنے دلوں کو بند کر دیا, انہوں نے ہمت نہ کی اس مقام میں آگے بڑھنے کی, اس لیے اللہ نے بھی پھر ان کے دل بند کر دیے. دوسری طرف ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا. آپ دیکھیں, ایک بادشاہت فرعون کے پاس تھی اور ایک بادشاہت اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عطا کی تھی, سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو. فرعون اللہ کا نافرمان تھا اور سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام اللہ کے فرما بردار شکر گزار بندے تھے. بہترین کمبینیشن کہ جو کسی کو دے دیا جائے, دنیا کی امامت کا, دنیا کی نعمتوں کا, اور دین کے بہترین تعلیم کا, اللہ کی اطاعت کا. انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی ہے. یعنی یہ بتا دیا گیا کہ ہمارے پاس جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اس کا کریڈٹ اللہ کی طرف سے ہے. تمکین پلیز اے سی آن کر دو. اس کا کریڈٹ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے اور اللہ پر ہی جاتا ہے. اور یہ بھی بات واضح کر دی گئی کہ اگر کسی کے پاس دین کا علم ہے تو دین کا علم جو ہے وہ دنیا کے علم کے ساتھ مل کر کمبینیشن بن سکتا ہے, اور دنیا کا علم جو ہے وہ کافر نہیں ہے, سوائے چند علوم کے جن کو علماء نے کہا ہے کہ یہ دین میں علم حاصل کرنا مناسب نہیں ہے دنیاوی علوم کے اندر. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی علوم ہیں ان سب کو حاصل کرنا بھی عین دین ہے، عین عبادت ہے۔ تو یہاں یہ بات داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے واضح کر دی گئی کہ سب علوم جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک ہونے کی نشانی ہے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی جینز کے اندر ان تمام علوم کو رکھ دیا گیا تھا جو ایکسفولیٹ ہو کے آج مختلف لوگوں کے اندر سے، مختلف ریسرچرز کے اندر سے، مختلف انوینٹرز کے اندر سے سامنے آتے ہیں۔ چاہے وہ آپ کا اور میرا انٹرنیٹ ہے، چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے وہ ٹی وی ہے یا پرنٹ میڈیا ہے، ان سب کو اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو بند نہیں کرنا، ان کو ڈیمولش نہیں کرنا۔ اسلام کا مزاج ریکنسٹرکشن کا ہے، اسلام کا مزاج ڈیمولش کرنے کا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا، یہ نہیں کہا کہ اس میں تو بت رکھے تھے ہم اس کو گرائیں گے اور نیا بنائیں گے، بلکہ اسی کو ریکنسٹرکٹ کر دیا گیا، اسی کی اصلاح کر دی گئی۔ تو بتایا گیا کہ تمام علوم جو ہیں وہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا اور اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی طاقت سے امپریس ہونا ہے تو ہوں، دنیا میں اگر کسی کی طاقت سے کوئی امپریس ہونا چاہتا ہے تو وہ سلیمان علیہ السلام ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی تھی کہ ہوا بھی ان کے زیر اثر تھی؟ اللہ کے حکم کے بعد وہ سلیمان علیہ السلام اس کو کنٹرول کر سکتے تھے، چرند پرند کی بولیاں وہ سمجھ سکتے تھے، اور جنوں اور انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے انڈر کیا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا۔ اب کن کے ساتھ کوچ کر رہا تھا؟ یہ سفر کر رہے تھے، ایک جس میں ان کے ساتھ ان کے مختلف لشکر شامل تھے، انسانوں کے علاوہ اور بھی لشکر تھے مخلوقات کے۔ یہاں تک کہ جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، سلیمان علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ ان کی بہت ڈسپلن ویل آرگنائزڈ اسٹیٹ تھی، بہت زیادہ انہوں نے اپنی ان ساری مخلوقات کو جو ان کی عوام بن کر آتی تھی اس کے حقوق ادا کیے ہوئے تھے، تو سب فرما برداری کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کے حکم کو مانتے تھے۔ تو جب یہ ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں چیونٹیاں تھیں تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ چیونٹیوں کی بات آئی، مفسرین کہتے ہیں، ایک مفسر نے بڑی پیاری بات کی، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر چیونٹیاں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بات کر سکتی ہیں تو آج بھی آپ کے اور میرے بارے میں چیونٹیاں باتیں کرتی ہیں۔ تو ذرا چیونٹیوں کو دیکھ کر محتاط ہو جایا کریں کہ جب یہ آپ کو دیکھیں یا آپ ان کو دیکھیں تو آپ اس وقت کوئی نیک عملی کر رہی ہوں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ انہی کو اٹھا دے چیونٹیوں کو اور آپ کے اور میرے خلاف ہماری گناہوں کی گواہی دے دیں۔ اس لیے کہ جو میرے اور آپ کے کچن میں کبھی کبھی نظر آ جاتی ہیں، اگر کچن میں کھڑے نوکر کو بے تحاشا ڈانٹ رہے ہیں اور کسی طرح سے اس کو بلی کر رہے ہیں تو اللہ کے ہاں یہ چیونٹی آپ کے اور میرے خلاف بولے گی۔ یا اگر آپ نے اور میں نے اس کو زبردستی مسل دیا بیچاری کو، کچھ بچے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے چیونٹیوں کو پریس کر کر کے یوں یوں مارتے رہتے ہیں، تو بچوں سے کہیں گے یہ کام نہ کرو، بیچاری بولتی بھی ہیں تمہارا نام بھی لیتی ہیں، اور کیا پتا یہ جا کے اللہ کے ہاں بتائیں کہ اس نے مجھے مسل کر مار دیا تھا۔ رحم دلی ہے نا، مومن رحم دل ہوتا ہے۔ ہاں آپ کو کوئی چیز کاٹ رہی ہے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ نے اگر اس کو مار دیا تو وہ ایک الگ فیکٹر ہے، لیکن ایسی بلا وجہ بچوں کو اگر کر رہے ہیں بچے تو ان کو منع کر دیں۔ تو ذرا محتاط رہا کریں چیونٹیوں کو دیکھ کر۔ سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا، اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کے میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تُو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالحین بندوں میں داخل کر۔ آپ اور میں بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا میں بھی نیک لوگوں کی کمپنی، صالح لوگوں کی کمپنی عطا فرمائے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین میں اور انبیاء کی محفل میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا، کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا۔ فلاں ہدہد کوئی وڈ پیکر تھا ان کا جو ان کو نظر نہیں آ رہا، کوئی ان کا خاص کام کرتا ہوگا جب ان کو نظر نہیں آیا تو انہوں نے پوچھا۔ یا دوسری چیز مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اتنے کنسرن تھے کہ اتنا معمولی تھا ہدہد ان کو نظر نہ آیا تو اس پر ان کو فکر ہو گئی کہ وہ کہاں ہے، آج وہ دربار میں حاضر نہیں ہوا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے، میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے کوئی معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا، کس نے؟ ہدہد نے آ کر کہا، میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ یعنی پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے جو میرے پاس ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ انبیاء کے پاس جو ہے وہ غیب کا علم نہیں ہوتا، اور انبیاء کے پاس سارا علم بھی نہیں ہوتا۔ عین ممکن ہے کہ کوئی ایسا اللہ کا بندہ، کوئی ایسی اللہ کی مخلوق ہو جس کو اللہ اپنی طرف سے خاص علم عطا فرما دے۔ تو یہاں یہ بات بتا دی گئی۔ اور آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام کی بھی عاجزی، مومن بندے ہیں نا، شکر گزار بادشاہ ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری مجال، کہ تمہیں زیادہ معلوم ہے اور مجھے زیادہ معلوم نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ایسا بالکل نہیں کہا. اسود نے کیا کہا؟ میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں، میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے، اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے، اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے، میں نے دیکھا کہ وہ اس کی قوم اللہ کی بجائے، وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے. پرندہ تھا، اس کو بھی معلوم تھا کہ سجدہ کس کو کرنا ہے، سورج کو کرنا ہے، چاند کو کرنا ہے، کہ رب کو کرنا ہے. تو پرندے بھی آپ کے اور میرے اعمال پر اس کا مطلب ہے کہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی فرما برداری کس وقت کر رہے ہیں اور کس وقت اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو ذرا چڑیوں اور پرندوں کو دیکھ کر بھی کانشیس ہو جائیں، تاکہ یہاں پر میں ان کے نزدیک آ کر بھی اس وقت گناہ نہ کریں. یہ چھوٹے چھوٹے کانشیس ہونے کے لیول ہیں نا، اگر ہم اسی طرح ہر چیز کو دیکھ کر کانشیس ہوتے رہیں گے تو ہمیں یہ احساس رہے گا کہ یہی میرے ہاتھ، یہی میرے پیر، یہی میری آنکھیں میرے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گی. جب میں چینٹیوں سے ڈر کر گناہ چھوڑ دوں گی یا پرندوں کے ڈر سے گناہ چھوڑ دوں گی تو وہ ہر وقت میرے ساتھ اٹیچڈ، میرے ہاتھ پاؤں اور میری آنکھیں جو ہیں جو میرے ساتھ رہتے ہیں، اور قیامت کے دن وہ میرے خلاف گواہی دیں گے. میں خود کانشیس ہو جاؤں گی اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھوں گی. شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں شاہراہ سے روک دیا. اب یہ سب ہدہد باتیں کر رہا ہے، کتنی فلاسفرز والی باتیں کر رہا ہے، سمجھدار ہدہد ہے. اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو. اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق ہے عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا، ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو کسی کی بات سن کے اس کو فالو اپ بھی کرے، اس کی تصدیق بھی کر لے. یہ نشانی یہاں بتائی گئی ایک اچھے لیڈر کی، کہ ہم اس کی تصدیق کر لیتے ہیں کہ جو تم کہہ رہے ہو، جو تم انفارمیشن لے کر آئے ہو، وہ انفارمیشن تمہاری ٹھیک ہے یا فیک ہے، کہیں خالی ریومر تو نہیں اڑا رہے ہو. میرا یہ خط لے جاؤ اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دو، پھر الگ ہٹ کر دیکھو کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں. اب دیکھیں آگے آ گیا ملکہ بولی، ایک سٹوری کو شارٹ کر کے بتا دیا گیا، خط وہاں پہنچا. یہ ملکہ جو تھی یہ بھی سورج کو پوچھتی تھی، اور آپ دیکھیں فرعون جو تھا وہ بھی سورج کو پوچھتا تھا. اب آپ ان دونوں کا ریاکشن دیکھیے گا، بالکل مختلف ہوگا. فرعون کو بھی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی، اور سلیمان علیہ السلام نے بھی اس ملکہ سبا کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی، لیکن جس میں عاجزی تھی اس نے ہدایت قبول کر لی، جس میں انا تھی، جس میں تکبر تھا، اس نے جھک کرنا دیا. اس لیے کہ انا اور تکبر والے اکڑ کر چلتے ہیں، اور جو اکڑتا ہے وہ جھک نہیں سکتا، اور جھک نہیں سکتا تو ٹوٹ جاتا ہے. جو جھک سکتا ہے، بینڈ ہو سکتا ہے، اس کو اللہ بہت اعلیٰ درجے عطا فرماتا ہے. تو یہ فرق آپ کو یہاں محسوس ہوگا. ملکہ بولی، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان کی جانب سے ہے. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے. قرآن کے اندر رسم الخط میں یہ واحد مقام ہے جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت کا حصہ ہے، سورت کا حصہ ہے، اور یہ اتنا قدیم جملہ ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کے دور سے بھی لکھا جا رہا ہے اسی طرح سے. اب آپ دیکھیں فرعون نے بھی اپنے منسٹر سے مدد مانگی تھی کہ تم بتاؤ ہم موسیٰ اور ہارون کے ساتھ کیا کریں، موسیٰ اور اس کے بھائیوں کے ساتھ کیا کریں. اس نے بھی اپنے درباریوں سے، اپنے منسٹر سے مدد مانگی ہے. اب بتا رہی ہے کہ جو خط آیا ہے اس کا مضمون کیا ہے. مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. خط سنا کر ملکہ نے کہا، اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں. انہوں نے جواب دیا، ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے. ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ہسٹری بھی معلوم تھی، پڑھی لکھی عورت تھی، اور اس کو معلوم تھا کہ جب کسی ملک کے اوپر کوئی بادشاہ حملہ کرتا ہے تو وہ اس کی تمام چیزوں کے اوپر قابض ہو کر وہاں کے لوگوں کی آزادی چھین لیتا ہے. اس لیے اپنی عقل اور علم کی وجہ سے اس نے اللہ کی رحمت سے اپنی قوم کو بچا لیا. میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں, پھر دیکھتی ہوں کہ میری ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں. جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان کے پاس پہنچا تو اس نے کہا, کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ یعنی سلیمان علیہ السلام نے کہا, جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو کچھ تمہیں دیا ہے. تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک ہو. اے سفیر, واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف. ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے. ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے. یعنی عادل حکمران جو ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ٹیریٹری پر قبضہ کرنا نہیں, اپنے بیک یارڈ کا سائز بڑھانا نہیں, اپنی امپائر کو بہت بڑا کرنا نہیں, بلکہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا. سلیمان علیہ السلام نے کہا, اے اہل دربار, تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنہوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا, میں اسے حاصل کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں. میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں. جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا, میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں, بلنک آف این آئی سے پہلے میں لا دیتا ہوں. اور ملکہ سبا کا جو ملک تھا وہ روایات اور تاریخ بتاتی ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے ایریا سے 1500 کلومیٹر دور تھا, 1500 مائلز دور تھا. اس کے اوپر یہاں پر آتا ہے کہ کسی جن نے یہ کام نہیں کیا, بلکہ یہ ایک انسان تھا جس کو اللہ نے خاص علم دیا ہوا تھا. آج تک سائنس اس چیز کو اکمپلش نہیں کر سکی. اب 3D پرنٹرز بن گئے ہیں کہ آپ بہت سی چیزوں کو 3D آبجیکٹس کو بنا سکتے ہیں, لیکن چیزوں کو یہاں سے وہاں ٹرانسپورٹ کرنے والا کام آج تک سائنس نہیں کر سکی ہے اور اس کی کوشش میں لگی ہوئی ہے. جو ہی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا, وہ پکار اٹھا, یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں. اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے لیے مفید ہے, ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے. سلیمان نے کہا, انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو, دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے. ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا, تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی, یہ تو گویا وہی ہے, ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہمیں سارے اتار جھکا دیا تھا, یعنی مسلم ہو گئے تھے. انٹیلیجنٹ تھی, اس کو پتا چل گیا, اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا. خط پڑھ کر بھی اس کے دل میں ڈاؤٹ آیا تھا کہ یہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا گیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ بادشاہ چاہتا ہے کہ اللہ کے سامنے بندگی کی جائے. تو اس نے اپنے گرے میٹر کو استعمال کیا اور ایمان لے آئی فرعون کے مقابلے میں, جس نے اپنی انا کا استعمال کر کے اپنے آپ کو توڑ ڈالا اور اللہ کا نافرمان بن کر رہا. اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روکا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی, کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی. اس کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ اس وقت جب تک اس کے پاس علم نہ پہنچا تھا اللہ کا, جس معاشرے میں اس نے آنکھ کھولی کفر کا معاشرہ تھا. کفر کے معاشرے میں اس کو جو چیز نظر آئی اس نے اسی کو ماننا شروع کر دیا, اسی کی عبادت اور بندگی شروع کر دی. لیکن جب اس کے سامنے حق کا پیغام آیا تو اس نے فوراً حق کو پہچان لیا اور اس پر اس نے اپنا سر جھکا دیا. اس سے کہا گیا, محل میں داخل ہو. اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے, یعنی پونڈ ہے, اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے. جیسے آپ نے آج پلازو پہنا ہو اور پانی گرا ہو تو اپنا پائنچے اٹھا لیں, بالکل ایسے. سلیمان نے کہا, یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. اس پر وہ پکار اٹھی, قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. اے میرے رب, آج تک میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی دعوت قبول کر لی. اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ جب آپ اور میں اللہ کا پیغام سنیں تو میں اور آپ بھی اسی طرح اللہ کے کلام کے سامنے سر اطاعت خم کر دیں. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو, تو یکا یک وہ دو لڑنے والے فریق بن گئے. معلوم ہوا کہ ایک حق پر آ گیا اور ایک امن پر چلا گیا. جب معاشرے کے اندر دین کی دعوت دی جاتی ہے تو معاشرے میں پولرائزیشن ہو جاتی ہے. ایک قوم حق پر رہنے والی ہوتی ہے اور ایک قوم جو ہے وہ ایمان سے دور رہنے والی ہوتی ہے. صالح نے کہا, اے میری قوم کے لوگوں, بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے؟ شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے. انہوں نے کہا, ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے. صالح نے جواب دیا, تمہارے نیک اور بدشگون کا سر رشتہ تو اللہ کے پاس ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے. اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے. انہوں نے آپس میں کہا, اللہ کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر رات کو حملہ کریں گے اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے وقت وہاں موجود نہ تھے. ہم بالکل سچ کہتے ہیں, یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی. اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا. ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو, اور ان کے گھر خالی پڑے رہے, اور ظلم کی پاداش میں, اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے. اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں, اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے. اور لوط کو ہم نے بھیجا, یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا, کیا تم لوگ آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ یہ بالکل ایسے ہیں, آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو, کہ جیسے آج کوئی کہے کہ کیا تم پیسے دے دے کر فحش چیزیں دیکھتے ہو, پیسے دے دے کر بے حیائی کی طرف بڑھتے ہو, پیسے دے دے کر اور مال خرچ کر کر کے اللہ کی طرف جانے کی بجائے گناہ کا راستہ اختیار کرتے ہو. کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا. انہوں نے کہا, نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے, یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. انہم اناس یتطہرون, بڑے پاک باز بنتے ہیں. اللہ کے بندے جب جس معاشرے میں اٹھ جاتے ہیں اور وہ اللہ کا پیغام آگے عام کرتے ہیں, تو اس کے بعد ان کو یہ سلوگن سننا پڑتا ہے, سیلف اپوائنٹڈ کیپرز آف مورالٹی. بڑے اپنے آپ کو سیلف رائچیس سمجھتے ہو, انہوں نے کہا, جیسے بڑا اپنے آپ کو پاک باز سمجھتے ہو. آخر کار ہم نے اسے بچا لیا اور اس کے گھر والوں کو, بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا. اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات, بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبہ کیے جا چکے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, الحمدللہ, قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى, اللہ خیر اما یشرکون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا ہے, یعنی جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کی خاطر لگا دی ہیں, جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی راہ میں خرچ کر دی ہیں اصلاح کرنے کے لیے. ان سے پوچھو, اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں وہ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں؟ اور یہ معبود تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے. اللہ کے خلاف نافرمانی کر کے تمہارا بھلا کیسے کر سکتے ہیں؟ تم دیکھ لو کہ تم کس کو صرف کرنے میں اپنی زندگی خرچ کر رہے ہو, اللہ رب العزت کو صرف کرنے میں یا اپنے ہی جیسے کمزور اور حقیر بندوں کے خوش کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی صحیح طرح سے توحید اور وحدانیت کا حق ادا کر سکیں. پارہ نمبر 20, امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء, بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا, پھر اس کے ذریعے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں, بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کائنات بنا دی ہے جس کائنات کے اندر ہر چیز سنکرنائزڈ ہے. ایک الیکٹران بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا, ایک سیارہ, ایک پلانٹ بھی اپنے آربٹ کو نہیں چھوڑتا. ہر الیکٹرون جو ہے وہ کاؤنٹر کلاک وائز موومنٹ کرتا ہے, بالکل جیسے تم طواف کرتے ہو. تو پھر تم کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہو؟ اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا روا کیے, اور اس نے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں, بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں. کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے؟ اللہ سنتا ہے. اللہ نے صاف بتا دیا, یہ جو زمین کا معاملہ ہے جس میں میخیں گڑی ہوئی ہیں, اللہ نے اس زمین کے چند کلومیٹر میں ہاٹ میگما رکھا ہے, ہاٹ لاوا رکھا ہے, جو اگر پہاڑ نہ ہوتے اور اللہ کی رضا نہ ہوتی تو اس زمین پر ہر وقت جھٹکے اور آفٹر شاکس اور زلزلے آتے رہتے. وہ اللہ ہے جب چاہے اس زمین کو اس کے ایکسس سے ہٹا دے, وہ اللہ ہے جب چاہے اس زمین کے اوپر سے پہاڑوں کی پروٹیکشن ہٹا دے. کیا اب بھی تم اللہ کی طرف نہ پلٹو گے؟ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے؟ اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے؟ اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ سوال پر سوال اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ جس سے معلوم ہوگا کہ کیا تم اللہ کی طرف اب بھی نہیں پلٹو گے؟ سائنٹیفک اپروچ نہیں رکھتے تم؟ سائنس کی طرف نہیں تمہاری عقل جاتی؟ سائنس کی کتابیں تو پڑھتے ہو, اس سائنس کے ذریعے تم کو رب نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ رب العزت تک کیوں نہیں پہنچ جاتے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو. جب انسان پر تکلیف آتی ہے تو اللہ اس لیے اپنے بندے پر تکلیف ڈالتا ہے کہ شاید کہ میرا بندہ میری بندگی کی طرف پلٹ آئے. اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے راستے کی طرف آئیں. اللہ تو اپنے بندوں کو بار بار موقع دیتا ہے. اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ نیویگیشنل سکلز کے بارے میں بتا دیا. کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا اور برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصے دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. یہاں پہ جو الفاظ آئے امن یجیب المضطر مضطر, جو کنڈیشن آتی ہے ایسی کنڈیشن کے جس میں انسان کسی کو اپنا مددگار نہ پائے, حالت اضطراب جس کو کہتے ہیں. جیسے یونس علیہ السلام نے حالت اضطراب میں اللہ تعالیٰ کو مچھلی کے پیٹ سے پکارا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. تو اللہ نے بتا دیا کہ جب تم ایسی حالت میں دعا کرتے ہو کہ جب تمہارا کوئی اور ہیلپر نہیں ہوتا اور کوئی مددگار نہیں ہوتا تو کون تمہاری مدد کرتا ہے؟ تو اللہ کو پکارو اس سے پہلے کہ مشکل آئے. اچھے حالات میں بھی اللہ کو پکارو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مریض, والد اور مسافر ان تینوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے. اور ایک اور روایت میں مظلوم کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ مظلوم کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا, اور وہ تمہارے معبود تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے, بلکہ آخرت کا تو علم انہی لوگوں سے گم ہو گیا ہے, بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں, بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں. ان کو دنیاوی علم تو نظر آتا ہے لیکن دین نظر نہیں آتا. یہ دنیا میں سائنس کی ترقی پر خوب خوش ہوتے ہیں لیکن اس ترقی سے یہ اپنے رب کو نہیں پہچان پاتے, اپنے رب کو بھول گئے, ہائپر ہو گئے اس دنیا کے اندر ہی, اس کی نعمتوں میں ہی غرق ہو گئے اور اللہ کو نہ پہچان پائے. پہچانا تھا اور پہچان کر بھول گئے. سمندر دیکھا تھا تو شاید سبحان اللہ منہ سے نکلا تھا, بارش دیکھی تھی تو شاید اللہ سے دعا کی تھی, لیکن جب سب حالات نارمل ہو گئے تو اللہ نے بھی واپس ان کو دوبارہ سے غفلت کا شکار کر دیا. یہ منکرین کہتے ہیں جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا. یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آبا و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں, مگر یہ افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے. ہسٹری سے سبق نہیں لیتے؟ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی قوموں کو تباہ کر دیا اور کیوں تباہ کر دیا؟ عبرت کا نشان نہیں بناتے ان کو اپنے لیے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ولا تحزن علیہم, ان کے حال پر رنج نہ کیجئے اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ کیجئے. وہ کہتے ہیں یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو؟ کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے, مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. انسان کا امتحان اس کی آزمائش میں صبر کا ہوتا ہے اور اس کی خوشیوں میں شکر گزاری کا ہوتا ہے. میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم صبر کا امتحان ہو یا شکر کا امتحان ہو اپنے رب کو پہچان لیں. نافرمانی کا امتحان ہو یا اللہ سے تقویٰ حاصل کرنے کا امتحان ہو, ہم اللہ کے قریب ہو کر رہیں, ہم اللہ کو نہ بھولیں. بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو. تکرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آفاق کے کرشمے, کائنات کے کرشمے یہاں بتا دیے. مائکرو کوزن کو دیکھو, اپنے آس پاس کی کائنات کو دیکھو, شاید تمہارے دل پر اپنے رب کی ہیبت طاری ہو جائے, شاید تمہیں یہ چیز اللہ کی طرف لے آئے اور تم اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی شروع کر دو. یہ واقعہ ہے, یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے تھے. یعنی قرآن کو کہا گیا کہ قرآن اختلافات کو دور کرنے کی ریمیڈی ہے, یہ بتا دیا گیا. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. اور ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے قرآن پر عمل کرنا شروع کیا تو ہماری زندگیاں تنگ ہو جائیں گی, ہمیں مشکل آئے گی, لوگ ہم سے ملنا چھوڑ دیں گے, ہمیں گرمی لگنے لگ جائے گی, لوگ جو ہیں ہماری طرف الگ الگ نظروں سے دیکھیں گے. ہمارے خوف یہ ہیں جبکہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے اس میں رحمت رکھی ہے. یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فتوکل علی اللہ, اللہ پر بھروسہ رکھیے، یقیناً تم صریح حق پر ہو۔ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو۔ آج 3 بلین مسلمان ہیں لیکن کوئی نہیں سنتا اللہ کی پکار کو سوائے چند کے۔ آج 3 بلین مسلمان مل کر بھی ایک امت کی شکل میں نہیں ہیں، فرقے فرقے ہیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اندھے اور بہروں کو کیا سنائے گا انسان، کون نہ سنے گا، وہی جس نے سننا ہی نہ چاہا۔ تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں۔ اصل انسان وہ جو اپنے دل کا دروازہ اندر سے ہدایت کے لیے کھول کر اللہ کے کلام کو دل میں داخل ہونے دے۔ پھر جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا، یعنی قیامت کا وقت جب آ جائے گا، ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جب اللہ کی بات کو آگے پہنچانا چھوڑ دیتے ہیں، اور قیامت کے وقت یہ وقت آئے گا کہ جس میں لوگ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا چھوڑ دیں گے، تو اللہ زمین سے ایک جانور اٹھائے گا اور وہ جانور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے گا۔ ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو ان کے اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا، تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ بھی نہ کیا، تم نے میری آیات کو جھٹلایا، کچھ کو مانا، کچھ کو ریجیکٹ کر دیا۔ ادخلوا فی السلم کافہ کی کیٹیگری میں تم نہیں آئے، تم نے اسلام کی مکمل تصویر لوگوں کو دکھائی ہی نہیں، جبھی تو لوگوں نے اسلام کو آگے بڑھ کر قبول نہ کیا۔ جو جو مسلمان ہے، جس جس نے کلمہ پڑھا ہے، جس جس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اب اس کو اپنی ذات سے اسلام کی خوبصورتی دوسروں کو بھی دکھانی ہے، اس کو ذریعہ بننا ہے لوگوں کو اپنے ساتھ ساتھ نیکیوں کی طرف لانے کا۔ اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے، اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے۔ کیا ان کو سجھائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو ذریعہ بنائی اور دن کو روشن کیا تھا؟ جیسے رات اور دن کے آنے جانے کو کوئی نہیں بدل سکتا، ایسے ہی اللہ نے انسان کی فطرت میں اپنی معرفت کو انگرینڈ کیا تھا۔ انسان چاہتا تو اپنے رب کو پہچان لیتا، اللہ جانتا ہے فطرت کو۔ اللہ نے مرد کو بھی بنایا اور اللہ نے عورت کو بھی بنایا۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں، اللہ آپ کو نہیں پتا میں کتنی مشکل میں ہوں۔ ہم دعائیں مانگتے مانگتے بعض دفعہ اللہ کو فرینڈ بناتے بناتے اللہ سے ایسی بات کر جاتے ہیں کہ جس میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کب اللہ کو اللہ کی صفات سے نیچے لے کر آ گئے اور کب ہم سے شرک فی صفات ہو گیا۔ تو بہت محتاط ہو کر بات کریں۔ اللہ سے یہ کہنا کہ اللہ آپ نہیں جانتے آپ کی بندی اس وقت کس گناہ میں، کس مشکل میں، کس پریشانی میں ہے، اللہ تو سب جانتا ہے، وہ تو ہر ایک کا دل جانتا ہے۔ انسانوں میں سے ہر ایک کی فطرت کو جاننے والا ہے، مرد کی فطرت کو بھی جانتا ہے، عورت کی فطرت کو بھی جانتا ہے، اور آپ کی اور میری تقدیر کو بھی جانتا ہے، اور یاد رکھیں آپ کی اور میرے انجام کو بھی جانتا ہے۔ تو اس سے کبھی بدگمان نہ ہو، بلکہ رات اور دن جس طرح اللہ کے فرما بردار ہیں، اسی طرح غمی اور خوشی آئے تو اس غمی خوشی میں بھی میں اور آپ اللہ ہی کے فرما بردار رہیں۔ اس میں بہت نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے، اور کیا گزرے گی اس روز جبکہ سور پھونکا جائے گا اور ہال کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہال سے بچانا چاہے گا۔ قیامت کی ہال ناکی سے وہی بچے گا جس کو اللہ بچانا چاہے گا، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ موت کا گھنگرو گلے میں بج جائے، اپنے رحمان رب سے آج معافی مانگ لیں، اپنے رحمان رب کی طرف آج پلٹ آئیں، آج اللہ سے ایسی توبہ کریں کہ اللہ میرے نام اعمال میں سے پچھلے تمام گناہ ڈیلیٹ ہو جائیں۔ آج سمجھ جائیں اس چیز کو، وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر حصہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہال سے محفوظ ہوں گے، اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا، یعنی جس نے زندگی میں گناہ کو برقرار رکھا، جو رحمت سے مایوس رہا، جو رحمت سے رحمان کی محروم رہا، ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی کہ بھلائی کر لینا نسبتاً آسان ہے، اور جس نے پہلا قدم بھلائی کی طرف اٹھا لیا اللہ اس کے لیے اور راہیں آسان کرتا جاتا ہے۔ جس طرح میرے اور آپ کے دنیا میں خاندان ہوتے ہیں ایسے ہی نیکیوں اور گناہوں کے بھی خاندان ہوتے ہیں۔ آپ ایک نیکی کرتی ہیں آپ کو ایک اور نیکی کرنے کا موقع مل جاتا ہے، پھر ایک اور نیکی، پھر ایک اور نیکی، پھر ایک اور موقع۔ اسی طرح سے انسان گناہ میں انوالو ہوتا ہے، ایک گناہ کا قدم اٹھاتا ہے، اس کے سامنے شیطان ایک اور آپشن تھرو کر دیتا ہے، پھر ایک اور آپشن، پھر ایک اور آپشن، اور اس طرح یہ پورے کے پورے خاندان بن جاتے ہیں۔ اے نبی ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر مکہ کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے، اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں۔ ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ تو پھر آپ اور میں کیا کریں؟ گاڈ کانشیس ہو جائیں تاکہ میں اور آپ اللہ کی طرف پلٹ سکیں۔ سورۃ القصص قصے کی جمع ہے، قصص مکی سورت ہے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا اور یہ بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز رکھی تھیں اور کس طرح سے پولیٹیکلی ان کو فرعون نے ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسیم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون۔ تسیم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پولیٹیکل اقتدار بخشا تھا اور فرعون پولیٹیکل اقتدار کا سمبل آتا ہے تاریخ کے اندر۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا۔ فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا، یعنی ڈیوائیڈ اینڈ روڈ کی پالیسی تھی۔ ایک گروپ کو اس نے خرید لیا تھا، بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو خرید کے اس نے اپنا حامی بنا لیا تھا، اور ایک گروہ وہ تھا جس کو اس نے اپنی لیبر کلاس بنائی ہوئی تھی اور ان کو پرسیکیوٹ کرتا تھا۔ اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے، اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہیں کو وارث بنائیں، اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں، اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ حامان کے لیے آتا ہے کہ حامان فرعون کا منسٹر تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کا ریلیجیس سکالر بھی تھا۔ اس نے یہ کوشش کی کہ حامان کے ساتھ مل کر ہم ان کو ختم کر دیں، یعنی ریلیجیس پاور بھی استعمال کریں اور اپنی پولیٹیکل پاور بھی استعمال کریں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ذاتی زندگی کے بارے میں قصہ آئے گا۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور کچھ غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس لے آئیں گے، اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ آخرکار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ اور ان کا دشمن اور ان سب کے لیے سبب رنج بنے۔ واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے۔ جو حامان کا بات آئی یہاں پر، حامان کا لفظ اگر آپ دیکھیں پیچھے جا کے ہسٹری کی کتابوں میں تو کرسچنز کی بک آف آرک ایسٹر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ یہ فرعون کا ساتھی نہیں تھا، بلکہ ایک اور بادشاہ آتا ہے تاریخ کا فرعون کے بعد، زرکیس، اس کا یہ جو تھا منسٹر تھا۔ تو جو اورینٹلسٹ تھے ان کو موقع مل گیا یہ کہنے کا کہ قرآن میں تو یہ بات غلط مینشن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تورات پڑھ پڑھ کے اور بائبل پڑھ پڑھ کر قرآن سنایا کرتے تھے، قرآن کی کہانیاں سنایا کرتے تھے، انہوں نے نعوذ باللہ کہانی کو گڈمٹ کر دیا۔ یہ زرکیس بادشاہ کا منسٹر تھا، فرعون کا منسٹر نہیں تھا۔ اور ابھی کچھ عرصہ پہلے موریس بوکائے نے جب ریسرچ کی، جب 120 ایئرس پہلے، ابھی 120-130 سال پہلے ایجپٹولوجی سامنے آئی ہے، اور انہوں نے مصر کی زبان کو اب اس کے فونیٹکس بنانے شروع کیے ہیں، تو اس سے پتا چلا کہ نہیں، حامان جو تھا وہ فرعون ہی کا منسٹر تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ 2000 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے یہ جو مصری زبان تھی یہ ایکسٹنکٹ ہو چکی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ ابھی 120-130 سال پہلے اس پر ورکنگ شروع ہوئی ہے، اور انہوں نے ایجپٹولوجی کے ذریعے یہ جو مصری زبان ہے اس کی فونیٹکس اور اس کے الفاظ بنانے شروع کیے ہیں۔ اس لیے کہ جو مصری تھے وہ لکھا نہیں کرتے تھے جیسے میں اور آپ رسم الخط میں ٹیکسٹ لکھتے ہیں، یہ لوگ تصویریں بنایا کرتے تھے، پھر تصویر کے ذریعے سے اب انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو پتا چلا کہ اورینٹلسٹ نے غلط بات کی تھی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بات قرآن میں مینشن کر دی یا لکھوا دی، بلکہ حامان کے لیے یہی آیا کہ حامان جو تھا وہ فرعون ہی کا ایک منسٹر تھا، اور آج بھی حامان کے نام سے ایک آسٹریا کے اندر اسٹیچو موجود ہے۔ واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے۔ فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، کیا کہا؟ کون سی بیوی ہیں، نام کیا ان کا؟ روایات میں ان کا نام بیوی آسیہ آتا ہے، ایک کامل خاتون تھی اور جنت کی خواتین میں سے ہوں گی۔ آج بھی مثال کے طور پر شوہر ایسی اور ایسی بیوی تھی جو اپنے شوہر کے ظلم کے سائے میں تھی۔ ان کے اوپر فرعون فزیکل ٹارچر کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، یہ مختلف اسرائیلی روایات ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے واللہ عالم، لیکن قرآن ان کے مینٹل ٹارچر کا ضرور ذکر کرتا ہے، جس میں ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں کہ ان کی کیمسٹری نہیں ملتی تھی فرعون کے ساتھ۔ آج بھی فرعون کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ فرعون بڑا ظالم تھا، عورتیں آج بھی کہتی ہیں نا کہ ہمارے شوہر ہمارے ساتھ بالکل کوآپریٹو نہیں ہے، ہماری تو بات ہی نہیں سنتے۔ یہاں دیکھیں، یہ جو بی بی آسیہ تھی، مسز فیرو، فرسٹ لیڈی تھی، لیکن اس فرعون کے محل میں رہ کر بھی یہ اللہ کی نیک بندی تھی، اور اللہ نے ان کو بشارت دی تھی کہ یہ جنت میں جائیں گی، جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت ہوں گی۔ فرعون کے محل گناہوں کے گڑھ میں رہ رہی ہیں اور پھر بھی اللہ کی بندی ہیں۔ آج ہم لوگوں کی عادت کیا ہے کہ ہم ہر اس کام کو اپنے شوہر کے کندھے پر رکھ دیتے ہیں جس کو ہم کرنا نہیں چاہتے، دین کے ہر اس کام کو، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم کیسے عمل کریں، ہمارے شوہر کوآپریٹو نہیں ہیں۔ تو یہ ان سے سبق لیجئے، انہوں نے کیسے کام کیا۔ جب ان کو یہ بچہ ملا جو پانی میں بہتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آ گیا تھا، تو اس نے کہا، وقالت امرأت فرعون قرۃ عین لی ولک، میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور تمہارے لیے۔ اتنی سخت نالا ہے اپنے شوہر سے کہ والا نہ نہیں کہا۔ عربی زبان میں جو پروناؤن آتا ہے، وی کا پروناؤن، ہمارے لیے، اس کو نہیں استعمال کیا فرسٹ پرسن کو، بلکہ اپنی بات الگ کی، اور فرعون کو اپنے سے یہاں پر بھی انہوں نے خوشی کے موقع پر بھی الگ رکھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بی بی آسیہ کی آنکھوں کا ٹھنڈا ہونا الگ تھا اور فرعون کی آنکھوں کا ٹھنڈا ہونا الگ تھا، اس لیے کہ بی بی آسیہ کی آنکھیں تو اس لیے ٹھنڈی ہوئی کہ اللہ نے ان کو اب تک اولاد نہ دی تھی، اور جس عورت کو اللہ نے اولاد نہ دی ہو، اگر اس کو کئی سال کے بعد اولاد مل جائے تو وہ اپنے پچھلے سارے غم بھول جاتی ہے۔ تو اللہ نے بی بی آسیہ کے غم کو دور کیا اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی کی۔ فرعون کو کوئی غم نہیں تھا، فرعون کے لیے آتا ہے کہ اس کو کوئی غم نہیں تھا کہ اس کی اولاد اب تک نہیں ہے، بی بی آسیہ کی نہیں تھی، باقی بیویوں سے اس کی اولادیں تھیں۔ فرعون کی آنکھیں اس لیے ٹھنڈی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس کے دل میں محبت ڈال دی، اور جو اس کے اندر ریج کی فیلنگز تھی، غصے کی فیلنگز تھی فرعون کے اندر کہ وہ بنی اسرائیلوں کے بچوں کو قتل کراتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ تو اس کے غصے کی فیلنگز کو، اس کی ایل فیلنگز کو، اس کی فرسٹریشن کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا کہ آپ کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، فارغ ہو گیا تھا موسیٰ کی ماں کا دل، اس لیے کہ بہرحال انہوں نے ورسٹ چیز کو چھوڑ کر ایک بہتر آپشن لیا تھا، لیکن اس میں بھی یہ تو بہت سے ڈاؤٹس ہو سکتے تھے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جن کو ٹوکری میں بہایا گیا وہ بہہ جاتے، ان کو کوئی سمندر کا جانور کھا لیتا، کوئی ان کو ایلیگیٹر کھا لیتا، یا وہ دوبارہ سے کسی فرعونی کے ہاتھ میں آتے اور ان کو قتل کر دیا جاتا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ جو لفظ اللہ نے استعمال کیا، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، یہ بالکل وہ کیفیت ہے کہ جب ہم پر غم آئے، اور کسی پر غم آتا ہے اور وہ بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ غم ہوتا ہے، تو انسان جیسے سکتے کی فیلنگز میں نہیں چلا جاتا، اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے، اسی طرح سے بالکل موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ یہاں پر ہوا کہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے اس کام کو کس کیفیت میں کیا۔ ورنہ کون سی ماں ہے جو اپنے بچے کو پانی میں ٹوکری میں ڈال کر بہا سکتی ہے، بیرلی اے ڈے اولڈ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان فیلنگز کو کیپچر کیا ہے۔ وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بنا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں پہلے ماں کا ذکر آیا، پھر ان کی فاسٹر مدر بی بی آسیہ کا ذکر آیا، اور اب بہن کا۔ عورتوں کے بہترین کردار کو سامنے لایا جا رہا ہے۔ ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر دی تھیں، یعنی آپ اور میں جانتے ہیں کہ جب چھوٹا بچہ روتا ہے تو تو وہ سب کے ذہن بالکل معروف ہو جاتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. امیجن کریں کہ محل کی اونچی اونچی دیواروں میں ایک بچہ بلک بلک کر رو رہا ہے، اور کیا ایکو ہو رہی ہے اور کیا باز گشت ہو رہی ہے، اور وہ چپ کرائے چپ نہیں ہو رہا. یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لے لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں. بہن کی یہاں پر بے لوس محبت کا ذکر کر دیا گیا کہ بہنیں کیسے اپنے بھائیوں کو اپنے ماؤں سے جوڑنے والی ہوتی ہیں. تو جو بہنیں ہیں ان سب کو اپنے ماؤں سے اپنے بہن بھائیوں کو جوڑنے کا کام کرنا چاہیے. اس طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو. اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کیا، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. عورت کی عقل مندی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یہاں پر اس کو واضح کر دیا. جب موسیٰ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ گیا اور اس کا نشوونما مکمل ہو گیا، تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا، اور حکمت ہی علم کو درست رخ پر ڈالتی ہے. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ایک سیر ایک کلو عقل استعمال کرنے کے لیے ایک ٹن حکمت انسان کو چاہیے ہوتی ہے، تو اللہ نے ان کو حکمت بھی دی اور علم بھی دیا. ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے. وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کے دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا، یعنی ایک بنی اسرائیلیوں میں سے تھا اور ایک فرعونیوں میں سے تھا. اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا. موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. طاقتور تھے، انہوں نے انٹینشنل مرڈر نہیں کیا تھا بلکہ قتل خطا ہو گیا ان سے. یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ نے کہا، یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ سخت کھلا دشمن ہے. پھر وہ کہنے لگے، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر اللہ، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا ہے، میری مغفرت فرما دیجئے. چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، وہ غفور اور رحیم ہے. احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار سے انسان پر خیر کے بہت سے دروازے کھلتے ہیں. چلتے پھرتے اللہ سے استغفار کیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا کہ اے میرے رب، یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے، اس کے بعد میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا. یہ ان کی حکمت بتا دی گئی، جو غلطی انہوں نے ایک بار کی اس غلطی کو دوبارہ نہ دہرایا. روایات میں آتا ہے کہ اگلے دن پھر اسی آدمی نے جس نے پہلے دن ان کو مدد کے لیے پکارا تھا، دوبارہ ان کو مدد کے لیے پکارا، جس پر انہوں نے یہ بات کی اور آگے آئے گا. دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتے اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکایک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے. موسیٰ نے کہا، تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے. پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے، تو وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ، کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ اس نے ڈکلیئر کر دیا کہ موسیٰ نے کل ایک مرڈر کیا ہے، تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا نہیں چاہتا. اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں. یہ خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرتا اور سہمتا نکل کھڑا ہوا، اور انہوں نے دعا کی، قال ربی نجنی من القوم الظالمین، میرے اللہ مجھے ظالموں سے بچا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کے لیے ویل پریپیئرڈ نہیں تھے، اور اس مصر کو چھوڑنے کے لیے بھی ویل پریپیئرڈ نہیں تھے. تو پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کو جلد بازی میں بھی حکمت کے ساتھ ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ انسان بہت سوچ سمجھ کر ناپ تول کر قدم اٹھائے. کبھی کبھی ایسا موقع بھی آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی، بس آپ کو اللہ کی خاطر Q1 سچویشن کے اندر آ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اس وقت اللہ سے مدد مانگی جائے. مصر سے نکل کر جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا، تو اس نے کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا. یعنی ٹینشن میں مدین سے نکلے تھے، صحرا کراس کر کے وہ وہاں پہنچے تھے، اور اس ڈر سے انہوں نے مصر چھوڑا تھا کہ کہیں فرعونی ان کو قتل نہ کر دیں. اب یہ پورا سینائی ڈیزرٹ انہوں نے کراس کیا ہے، دل میں خوف بھی ہے، خاندان کو چھوڑ کر آئے ہیں، اپنے بچپن کی رہتی ہوئی جگہ اور رشتے داروں کو چھوڑ کر آئے ہیں. اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے، ایک ڈاؤن ٹاؤن تھا جہاں وہ پہنچ گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں. موسیٰ نے ان عورتوں سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں، اور ہمارے والد ایک بوڑھے آدمی ہیں. ایک جملے میں انہوں نے سب بتا دیا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں، اس لیے ہم مجبوراً گھر سے نکلی ہیں. اور یہ بھی پتہ چل گیا اس جملے سے کہ ہمارے پاس کوئی اور سپورٹ نہیں ہے کہ ہمارے والد کی جگہ آ کر ہمارے لیے پانی بھرے، اس لیے ہم مجبوری میں آئے ہیں. علماء کہتے ہیں خواتین ضرورت کے تحت، اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھر سے نکل سکتی ہیں. اب سینکڑوں میل کا سفر کر کے موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں اور آپ ان کے اندر دوسروں کی خدمت کرنے کا جذبہ دیکھیں. خود اپنے آپ کو انہوں نے فوراً والنٹیئر کر دیا. ہم یہاں سے جاتے ہیں درس سننے کے بعد, دورہ قرآن سننے کے بعد, اور اس کے بعد گھر جا کے کوئی ہم سے کہے, آپ کے شوہر آپ سے کہیں, بیگم آج پکوڑے تم بنا دو, آپ کیا کہتی ہیں, اتنی تھکی ہوئی آئی ہوں مت تنگ کریں, مجھ سے تو اٹھا بھی نہیں جا رہا, روزہ رکھا ہوا, میری شوگر لیول لو ہو رہی ہے, آپ کو آج ہی پکوڑے کھانے ہیں, جب دورہ قرآن مکمل ہو جائیں گے نا پھر پکوڑے کھلاؤں گی. بہنوں قرآن, جیسے آپ کا دورہ قرآن مکمل ہوگا رمضان بھی مکمل ہو جائے گا, تو ذرا اپنے شوہروں کو پکوڑے بنا کے کھلا دیں. اصل میں مسئلہ یہ کہ جس معاشرے میں آپ اور میں رہتے ہیں اس نے ہمیں سکھایا ہے لرن ٹو سے نو, حالانکہ قرآن اور اسلام ہمیں سکھاتا ہے لرن ٹو سے یس, قربانی دینا سکھاتا ہے. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے نے ہمیں بہت بے حس بنا دیا ہے. مسلمانوں کی اسپرٹ دیکھیں آپ کو نظر آئے گی, تھکے ہوئے پہنچے ہیں ڈیزرٹ کراس کر کے رشتے داروں کو چھوڑ کے, لیکن فوراً تیار ہو جائیں گے والنٹیئر کرنے کے لیے. یہ سن کر موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا, پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھے اور بولے, پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ دعا پڑھتے رہیں جب آپ کسی نیک کام کا ارادہ کر رہے ہوں. جب آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو کہ میں کیا دعا مانگوں, یہ دعا مانگ لیں. جس نیت سے یہ دعا مانگیں گی اللہ اس نیت سے اس ایسپیکٹ میں برکت ڈال دے گا انشاءاللہ. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی. کیا آتا ہے, فجاءته احداهما تمشي على الاستحياء, شرم کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. ایک اس کی ایڈیشنل کوالٹی عورت کی بتائی گئی, یہ نہیں کہا کہ بس چلتی ہوئی آئی, شرم کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. اب شرم کے ساتھ چلتی ہوئی آنا کیسے ہوتا ہے, دوپٹہ انگلی میں دبایا اور مروڑے جا رہی ہے اور ہل رہی ہے اور گگل کر رہی ہے, ایسے ہوتا ہے شرم کے ساتھ آنا, ڈگنیٹی کے ساتھ آنا, حیا کے ساتھ آنا. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی فیوچر وائف ہیں جو آگے چلتی ہوئی آئی ہیں اور کہنے لگی, میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا آپ کو اجر دیں. حقیقت ہے یہ کہ جب عورتوں کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے تو ان کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. جس عورت میں حیا ہوتی ہے وہ چیپنس سے بچ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس عورت کی یہ کوالٹی بتائی, موسیٰ علیہ السلام کی فیوچر وائف کی یہ کوالٹی بتائی کہ وہ حیا والی تھی. اور حجاب کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کے اندر سے حیا کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہٹ جائے. حجاب بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہے. بچیاں حیا کے ساتھ اپنے آپ کو رکھیں اور حجاب بھی انسان کے اندر حیا لانا چاہیے. اور یہ آپ کو اور مجھے سکھانا ہے تو وہ سیکھیں گے. سکارف پہن کر, حجاب کر کے اور باہر بازاروں میں, شاپنگ مال میں لڑکیاں ایسے گگل کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کی آوازیں دوسری شاپ تک جا رہی ہوتی ہیں, پورے مال میں پھدک رہی ہیں چڑیا کی طرح. اور سر پہ پہنا اسکارف. حیا کا ایلیمنٹ سلامت رکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں حیا فطرت میں ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں حیا اٹھا لی گئی, جہاں سے جہاں ایکسٹنکٹ ہوتی جا رہی ہے ڈائناسور کی طرح حیا. تو مجھے اور آپ کو اپنے بچیوں کے اندر حیا کو ڈالنا ہے. موسیٰ جب اس کے پاس پہنچے یعنی ان کے والد کے پاس, تو اپنا سارا قصہ اسے سنایا. تو اس نے کہا, کچھ خوف نہ کر, اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو. ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا, ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے, بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط ہو اور امانت دار ہو. کوالٹی بتا رہی ہیں, مضبوط یعنی آگے بڑھ کر انہوں نے وہ جو ان کے پانی بھرنے کا کام تھا وہ بھی کیا. اور امانت دار کیوں کہہ رہی ہیں, اس لیے کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اوپر کسی طرح کی بری نظر نہیں ڈالی. ایک چیز اور ذہن میں رکھیں, ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ عورت جو مردوں کے ہجوم میں کوہنیاں مارتی ہوئی گھس جائے بڑی سمجھدار ہے. جیسے عورتیں آ کر اپنا بہت بڑا کریڈٹ بتاتی ہیں, میں طواف میں گئی اور بس میں نے اندر جانا شروع کیا اور پھر مجھے نہیں پتا میں نے اس کو کوہنی ماری, اس کے پیٹ میں اس کے لات ماری, یہاں ماری اور میں طواف کرتے ہوئے بوسہ دے کر واپس آ گئی. یہ کہیں حیا کی نشانی نہیں ہے. حیا یہ ہے کہ اگر عورت کی خواہش بہت زیادہ ہو بھی رہی ہے اور ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دے, لیکن وہ دیکھتی ہے کہ مردوں کا ہجوم ہے تو وہ اس ہجوم میں نہیں گھستی. ان بچیوں نے, ان لڑکیوں نے جو اپنی کوالٹی یہاں پر بتائی, ان کی کوالٹی اللہ نے حیا بتائی, اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی کوالٹی یہ بتائی کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے روایات میں کہ امانت دار کیوں ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ میں آگے آگے چلوں گا, آپ میری رہنمائی کرتی جائیے اور آپ میرے پیچھے چلیے تاکہ یہ کسی قسم سے ان کے اوپر نظر نہ ڈالیں. تو بچیوں نے یہ کوالٹی لڑکیوں نے یہ کوالٹی اپنے باپ کو بتائی. اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا, میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں, بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو, اور اگر 10 سال پورے کرو تو یہ تمہاری مرضی ہے. میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا, تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے. روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے احسن مدت کو قبول کیا تھا جو کہ 10 سال کی تھی. آپ امیجن کریں کہ آپ کی بیٹی کے لیے ایسا شخص کا رشتہ آئے جو ایک قتل کر کے اور ایک علاقے کو کراس کر کے اور یہاں پر آیا ہے. ہے شریف, ہے ایماندار, لیکن پلے پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے. کیا کریں گے آپ, رشتہ دیں گے اپنی بیٹی کا؟ اپنے اپنے دلوں پر ہم سب ہاتھ رکھ لیں, ہمارا ایمان تو نہیں ہے ایسا. تو ہم کتنے پیچھے ہیں ابھی دین سے, ابھی قرآن سے, ابھی انبیاء کی سنتوں سے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی, ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو, اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگران ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل و عیال کو لے کر چل پڑے تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی. یعنی اب سمجھ لیں 10 سال گزر گئے اور دوبارہ مصر کی طرف سفر کر رہے ہیں. اس نے اپنے گھر والوں سے کہا, ٹھہرو, میں نے ایک آگ دیکھی ہے, شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو. وہاں پہنچا تو وادی کے داہنی کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا, اے موسیٰ, میں ہی اللہ ہوں. اللہ ہدایت دینے والا ہے, اللہ ارادوں کو پڑھ لیتا ہے. آپ اور میں بس ارادہ کر کے علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلیں حق کی تلاش میں, اللہ ہمیں انشاءاللہ بہترین جگہ لے کے جائے گا. سارے جہان والوں کا مالک, اور حکم دیا گیا, پھینک دے اپنی لاٹھی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا, وہ جس کو تو ٹیک لگاتا ہے, جس پر جسے پتے جھاڑتا ہے, جسے بکریوں کو آگے لے کر چلتا ہے, اپنی اس نعمت کو پھینک دے. موسیٰ علیہ السلام نے دل کیا یا نہ کیا اس کو پھینک دیا. جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور مڑ کر بھی نہ دیکھا. ارشاد ہوا, موسیٰ پلٹ آ اور خوف نہ کر, تو بالکل محفوظ ہے. اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال, چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے, اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے. یہ دو روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے, وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, میرے آقا, میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں, ڈرتا ہوں کہ مجھے مار ڈالیں گے, یعنی میرے خلاف ان کی ایک چارج شیٹ ہے, اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے, اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیجیے تاکہ وہ میری تائید کرے, مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے. دین کے کام کے لیے انہوں نے کہا کہ ایسا انسان چاہیے جو کہ بہترین بات کر سکے. لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ اور میں یہ بات سمجھ لیں کہ اگر دین کا پیغام آگے پہنچانا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ بہت بہترین اوریٹر ہوں, بہت بہترین الفاظ کا سلیکشن کر کے الفاظ کے ساتھ استعمال کر کے تبلیغ کرنے والے ہوں, بلکہ آپ اور میں دل کے ارادے کے ساتھ پورے پختہ یقین کے ساتھ کہ یہ پیغام حق ہے آگے پہنچا دیں, اللہ خود بخود لوگوں کے دلوں میں اتار دے گا. یہ مت دیکھیں کہ کتنی بہترین طریقے سے آپ الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں, اپنی تیاری کریں اور اللہ پر توکل. فرمایا, ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے, تم دونوں کو ایسی ستوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروؤں کا ہی ہوگا. پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا, یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو, اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی ہی نہیں سنی. موسیٰ نے جواب دیا, میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف ہدایت لے کر آیا ہے, وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے. حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. وقال فرعون, اور فرعون نے کہا, اہل دربار, میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں مانتا. حامان, ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنواؤ. مذاق کرنا چاہ رہے ہیں اصل میں تو موسیٰ علیہ السلام کا. میں اور آپ دین کے کسی ایسپیکٹ کا کبھی مذاق نہ اڑائیں, اور اگر مذاق اڑایا جائے تو یاد رکھیں اللہ غافل کو سزا, اللہ غافل کو ہدایت دے دیتا ہے, اللہ لا علم کو ہدایت دے دیتا ہے, اللہ جاہل کو ہدایت دے دیتا ہے, اللہ مستہزئون مذاق اڑانے والوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. مذاق اڑا رہا ہے، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیش رو بنا دیا، اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے روز وہ بڑی خرابی میں مبتلا ہوں گے۔ پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، شاید تم لوگ سبق حاصل کرو۔ اے نبی، تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے۔ تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں۔ تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جبکہ ہم نے موسیٰ کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبہ کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آ جائیں۔ کتنی مرتبہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر موجود نہیں تھے، اور لوگ انسسٹڈ ہوتے ہیں یہ کہنے پر کہ اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں، اور ربیع الاول کے مہینے میں تو ہر گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ قرآن کھول کر نہیں پڑھتے ہیں ہم، دیکھتے نہیں اپنی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے بھی اگر اس کلام کے معنی کو سمجھیں گے تو اللہ سمجھانا سمجھنے والے کو سمجھا دے گا۔ انسسٹنٹلی ہم لوگ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو شرک میں مبتلا کرتے ہیں، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں، اے پروردگار، تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے، مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے، کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی جو کچھ موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا، دونوں جادو ہیں، دونوں مطلب قرآن اور تورات، جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اے نبی، ان سے کہو، اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ بخشنے والی، ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا۔ اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ یہ دراصل اپنی خواہشات کے پیرو ہیں، یعنی فالوورز ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ خواہشات شریعت کے دائرے کے اندر اندر انسان کو پوری کرنی چاہیے، اندر اندر پوری ہوں گی تو عین عبادت ہیں، اور شریعت کے دائرے سے باہر جائیں گی تو یہ نافرمانی کی طرف انسان کو لے جائیں گی۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا۔ اللہ نے بہت گنجائش رکھی ہے اس شریعت میں نیڈس کو پورا کرنے کی اور وانٹس کو بھی پورا کرنے کی۔ اہل کتاب کا ذکر کر دیا گیا کہ یہود اور نصارہ میں جو اپنی کتابوں پر یقین رکھتے تھے، اور وہ لوگ جو ان میں سے ہدایت یافتہ تھے وہ بہرحال ہیں، اور نصیحت کی بات پیدر پہ ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ وہ یہود اور نصارہ جو ایمان لائے اپنی کتاب پر، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوبارہ دیا جائے گا، دو بار دیا جائے گا، اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی، یعنی اپنی شریعت کو بھی مانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایمان لے کر آئے۔ وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب انہوں نے بہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے، اے نبی تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ صاف صاف اللہ نے کہہ دیا، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے سکتا ہے۔ آپ اور میں بھی کسی کے اوپر زبردستی ہدایت انڈیل نہیں سکتے، لیکن آپ اور میں ذریعہ بن سکتے ہیں دوسروں تک ہدایت پہنچانے کا، ٹھونس نہیں سکتے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ نے یہ بات بتا دی کہ ہدایت مفت کی بانٹ نہیں ہے، جنت کا سودا مہنگا سودا ہے، جو اس کے لیے قربانی دے گا اس کو یہ نصیب ہوگا۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ اکثر لوگ دنیا کی انسیکیورٹی کی وجہ سے دین پر نہیں آتے، یہی انسیکیورٹیز جو تھیں مکہ والوں کو بھی تھیں کہ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی تو ہمارا سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ سارے عرب کے بت تو اسی کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، تو ان سے کہا گیا کہ پریشان نہ ہو، دنیا تم پر تنگ نہ ہوگی، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اگر آج آپ کو اور مجھے ڈر ہو، اگر آپ کو اور مجھے اندیشہ ہو کہ دین پر چلنے پر میرا نقصان ہوگا، چاہے دین کے معاملے میں حجاب کرنے پر ڈر ہو، چاہے دین کے معاملے میں سود چھوڑنے پر ڈر ہو، چاہے دین کے معاملے میں آپ کو اور مجھے اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکامات کو نافذ کرنے کا ڈر ہو، تو یاد رکھا کریں مکہ کو، اور سوچ لیا کریں مکہ کے اوپر نعمتوں کو جو اللہ نے اس وقت برسائی ہیں، شاید کہ مجھے اور آپ کو تھوڑا سا ایمان اور یقین مل جائے۔ کتنی ہی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اتراتے تھے، بطرت معیشتہا، اپنی معیشت پر اتراتے تھے، بطرت مطلب بتر، اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرنے کا جذبہ جس میں آ جائے، شوق آ جائے، اور آج یہ بات پرسونیفائیڈ ہو کر ہم لوگوں کے اوپر آتی ہے۔ قرآن کے لینس سے اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو دیکھیں کہ آج میرے اور آپ کے زندگی کے اندر بتر ہے یا نہیں ہے۔ اپنی حیثیت سے بڑھ کر ہم میں سے ہر ایک انسان خرچ کرنا چاہتا ہے، لونز لے کر خرچ کرتے ہیں، قرضے لے کر خرچ کرتے ہیں تاکہ ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ ہائی ہو جائے۔ اور آج کتنی جگہوں پر ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ دنیا میں کریش ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا حکم نہیں چھوڑا جو میری اور آپ کی دنیا میں موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تمام معاملات میں رہنمائی فرما دی کہ بتر کا شکار مت ہونا، اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو اپنی جیب سے اونچا کرنے کی کوشش مت کرنا، جتنی چادر ہو اتنا پاؤں پھیلاؤ تاکہ تم رب کے اطاعت کے مطابق زندگی گزار سکو۔ سو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، آخرکار ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔ بالکل لگتا جیسے آج کی ریئل اسٹیٹ کی بات ہے۔ تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ تمہاری دنیا سے مجھے کیا لینا، جس کے حلال پر حساب اور جس کے حرام پر عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ آپ اور میں اپنی اس دنیا کی نعمتوں کو حق کے ساتھ استعمال کر سکیں، اللہ کی راہ میں استعمال کر سکیں۔ اگر اس دنیا کی نعمتیں آپ کو اور مجھے سونا بن کر ملتی ہیں، اور اس دنیا کی نعمت کے بدلے میں آخرت کی مٹی بھی آپ کو اور مجھے مل جاتی ہے، تو وہ آخرت کی مٹی مبارک ہے، اس لیے کہ وہ ایٹرنل ہے، وہ ہمیشہ رہے گی، دنیا کا سونا عارضی ہوگا۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو وہ اسے پانے والا بھی ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا، کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ یہ قول جن پر چسپا ہوگا وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے، ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا، پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، یہ پکاریں گے مگر ان کو کوئی جواب نہ ملے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آج آپ کہیں فون کریں اور آپ کو ریکارڈڈ میسج سننے کو مل جائے، وہاں پر ریکارڈڈ میسج بھی سننے کو نہیں ملے گا، خاموشی، پن ڈراپ سائلنس۔ جن لوگوں کے اوپر آج آپ اور میں تکیہ کیے بیٹھے ہیں، جن کو خوش کرنے کے لیے اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں، یاد رکھیں آخرت میں وہ آپ کا اور میرا ساتھ دیں گے نہیں، چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔ اور ہم لوگوں کو، ہم مسلمانوں کو آج کھا گیا پیپل کانشیس ہونا۔ اتنے لوگوں سے میں اور آپ کانشیس ہوتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنا آپ کی اور میرے لیے آسان ہو گیا ہے، پلٹتے بھی نہیں اللہ کی طرف، خوف بھی نہیں آتا اللہ کا۔ اللہ پوچھے گا انہی خاندانوں کے بارے میں جن کے خوف سے آج میں اور آپ عمل میں آگے دوڑ نہیں پا رہے، یہ خاندان جو آج میرے اور آپ کے پاؤں کی بیڑیاں اور آپ کے اور میرے راستے کے پتھر بنے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے یہ رشتے دیے تھے تاکہ ان کے ساتھ رہ کر میں آپ اور میں جنت کو بہترین کما سکیں۔ اللہ دیکھے گا، پوچھے گا، اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا. اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے. البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ فلاح پانے والوں میں سے ہو. تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے. اللہ پاک ہے اور بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. اللہ کے ہاں کوالٹی کا معیار کیا ہے؟ من اتى اللہ بقلب سلیم. اللہ میرا اور آپ کا مال نہیں دیکھے گا, اللہ میری اور آپ کی صورتیں نہیں دیکھے گا, اللہ نہیں دیکھے گا کہ زندگی میں مجھے اور آپ کو کس سٹیٹس کی زندگی ملی تھی. اللہ میرے اور آپ کے دل کا تقویٰ دیکھے گا, قلب سلیم دیکھے گا. وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں. اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فرما روائی اسی کی ہے, اسی کی طرف تم سب کو پلٹائے جانا ہے. اے نبی ان سے کہو کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات تاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن تاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں ہے؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تراش کرو, شاید کہ تم شکر گزار بنو. یہ دنیا کی مختلف نعمتیں اللہ میرے اور آپ کے سامنے کھول رہا ہے, یہ اللہ کی شان ہے. اللہ چاہتا تو دنیا کے ایکسس کے اندر تبدیلی کر دیتا ایسی کہ چاند کی طرح دنیا میں بھی آدھی جگہ پر رات ہوتی اور آدھی جگہ پر دن ہوتا. لیکن یہ اللہ ہے کہ جس نے اس شان کے ساتھ اس دنیا کو بنایا ہے. تم جس طرح اللہ کے گرد اللہ کے گھر کے گرد طواف کرتے ہو ایسے ہی اس قرآن کے گرد طواف کرنے میں اپنی زندگی کو صرف کر دو, ایسے ہی اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں شامل کرنے میں وقت لگا دو. یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جبکہ وہ انہیں پکارے گا پھر پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے, اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے پھر کہیں گے لاؤ اب اپنی دلیل. اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف سے ہے اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹے معبود جو انہوں نے گھر رکھے تھے. یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا, پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا. قارون بنی اسرائیل میں سے تھا لیکن پھر اس نے بطر کا شکار اپنے آپ کو کیا اور جا کر فرعونیوں میں مل گیا. یہ بنی اسرائیلیوں کے اس گروہ میں سے تھا جو بکا ہوا گروہ تھا اور فرعون کے ساتھ لائل تھا, اپنے آقا کا اتباع کرتا تھا جیسے کہ اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے. اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی. ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا پھول نہ جاؤ, اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا, یعنی شو آف نہ کرو, اللہ شو آف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ بات آپ اور میں اپنے پلے باندھ لیں کہ شو آف نہ کرو, اللہ شو آف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ہم دکھاوے کے لیے نہ پہنیں, ہم دکھاوے کے لیے نہ سجائیں, ہم دکھاوے کے لیے گھر نہ بنائیں, ہم دکھاوے کے لیے اپنے بچوں کے سکولز نہ بدلیں. دکھاوا نہ ہو بلکہ مقصد اعلیٰ ہو. میرا اور آپ کا ہر نعمت کو حاصل کرنے کا مقصد کیا ہو کہ اس نعمت کے ذریعے میں جا کر اللہ کی رضا حاصل کر لوں. لیکن جب آپ اور میں دوسروں کی نظر سے اپنی ویلیو لگاتے ہیں تو ہم انہی چیزوں کو بطر کا اور شو آف کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. لوگوں کی نظروں میں آپ کو اور مجھے بلند نہیں ہونا, یاد رکھیں رب کی نظر میں بلند ہونا ہے. اور جو لوگوں کی نظر میں بلند ہونا چاہتا ہے وہ پیپل کانشیس ہوتا ہے, اور جو پیپل کانشیس ہوتا ہے ہم خواتین میں اس کی بہت معمولی سی مثال, جہاں سے گزرتے ہوئے ذرا سا بھی آئینہ نظر آئے گا نا اس میں جھانک کے فوراً دیکھیں گے میں کیسی لگ رہی ہوں, تاکہ میں کس کو اچھی لگوں, اللہ کو یا لوگوں کو. اللہ کو اچھا لگنا ہوگا تو ویسے رہیں گے جیسا کہ اللہ نے مسلمان عورت کو رہنے کا کہا ہے. لیکن اگر لوگوں کو خوش کرنا ہوگا تو لفٹ میں چڑھتے ہوئے چھوٹا سا وہ جو لفٹ کا سٹیل کا وہ آپ کو سلیپ بھی نظر آئے گا نا اس میں بھی اپنی شکل دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی لپسٹک درست کرتے ہیں فوراً کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں. پیپل کانشیس ہونا ہے یہ, اپنے رب کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھیں. جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں اپنا حصہ فراموش نہ کر. احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے, اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر. اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. جب دکھاوا کیا جاتا ہے تو آپ کے اور میرے معاشرے کے اندر اس کی کھلی مثال نظر آتی ہے کہ رسمیں بڑھ جاتی ہیں, سیریمنیز بڑھ جاتی ہیں, شادیاں مشکل ہو جاتی ہیں, شادیاں لیندی ہو جاتی ہیں, بری کو بھی فلانٹ کیا جاتا ہے, اور اتنا فلانٹ کیا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے
آپ نے اپنی بہو کا جوڑا کتنے میں بنایا؟ وہ کیا کہتی ہیں؟ بس 2 کا ہے.
2 کا مطلب 2 روپے کا، 2000 کا؟
بس 2 کا ہے،
بس 2 کا ہے. جیسے آپ چیک میں لکھتے ہیں اونلی 50,000 روپیز،
بس 2 کا ہے.
اتنا فلانٹ کرنا پہننے میں بھی، دکھانے میں بھی، بری دینے میں بھی. اور پھر جن بچیوں کے ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے دلوں میں حسرتیں، ہیو ناٹس کے اندر حسرتوں کا امڑنا، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ غریب تو ہماری خوشیوں کو دیکھ کر خوشی نہیں ہوتے. نظر لگا دی، کالے بکرے کا فوراً صدقہ کر دو. جب ہم اتنا شو آف کریں گے تو نظر تو لگے گی، تو نہ کریں اتنا شو آف. اللہ کے لیے اپنے معاملے کو درست رکھیں. مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنی شادیوں کو منہ بولتا بتر کا ثبوت بنا کے رکھا ہوا ہے. اتنے آرام سے عورتیں بولتی ہیں، میں نے تو اپنی بہو کا جو جوڑا تھا نا اتنا سستا لیا، اتنا سستا لیا. اور آپ جب پوچھتے تو کہتے ہیں بس 3 کا ہے، اور یہ سستا ہے. آپ سوچیں، وہ جوڑا جو نکال کر دوبارہ کسی نے نہیں پہنا، شاید ہی کبھی کسی نے اپنے شادی نکاح کا جوڑا نکال کر ولیمے کا پہنا ہو. اس نے کہا، یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے. کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے؟ مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے. یہ اس کا کرمنل ایٹیٹیوڈ بتا دیا کہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ میرا سارا کریڈٹ ہے. ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے پورے ٹھاٹ میں نکلا. جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے اسے دیکھ کر کہنے لگے، کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑے نصیبے والا ہے. او ہی از سو لکی، یہ والا ایٹیٹیوڈ. مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے، افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو. تو کبھی بھی ڈونیشنز دے کر اس کا دکھاوا نہ کریں، کبھی بھی اللہ کی راہ میں نکل کر اس کو فلانٹ نہ کریں، کبھی بھی اللہ کے لیے کوئی کام کریں تو اس کا لوگوں کو دکھانے کے لیے، دھاگ بٹھانے کے لیے اس کا ذکر نہ کریں. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھسا دیا. پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا. اور روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ قیامت تک زمین کے اندر گھستا چلا جائے گا. جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا. اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگیں گے، افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپاتولا دیتا ہے. اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا. افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے. کافر سے مراد کون؟ ناشکرے لوگ. اللہ کی راہ میں نعمتوں کو فلانٹ کرنے والے لوگوں کو کافر کہا گیا ہے. وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے، یعنی جن کو فالس ماڈیسٹی نہیں چاہیے، جن کو نمایاں نہیں ہونا، جو اگر دین کا کام بھی کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو سنوارنے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے آئے ہیں. اور جو دنیا میں بھی آگے بڑھ بڑھ کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں وہ دنیا میں تعریف سننے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے ہاں اپنا انجام بہتر کرنے کے لیے کرتے ہیں اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں. دولت کی نمائش کو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں فساد کہا گیا ہے. اور انجام کی بھلائی متقیوں ہی کے لیے ہے. جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو کوئی برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسا کہ وہ عمل کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے، جب اللہ کے رسول پر قرآن فرض تھا تو آپ پر اور مجھ پر بھی فرض ہے. تو آپ اور میں بھی کوشش کریں کہ اس قرآن کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو کر لیں، وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے. اب مثال کے طور پر مفسرین کہتے ہیں کہ جب آپ قرآن کی محفل میں قرآن سمجھنے بیٹھے ہوں، اب آپ اس کو قرآن کی محفل کو چھوڑ کر یہ کہیں کہ میں نفل پڑھنے جا رہی ہوں، یہ قرآن کے اوپر اس نفل کو پرائیورٹی دینا ہے. پرائیورٹی میں یہ چیز ہے کہ قرآن کو سمجھا سمجھایا جائے. ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خود جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے. تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے. پس تم کافروں کے مددگار نہ بنو، اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں. اپنے رب کی طرف دعوت دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر جو ذمہ داری تھی، اب وہ آج آپ کے اور میرے کندھوں پر ہے. اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، فرما روائی اسی کی ہے، اسی کی طرف تم سب کو پلٹائے جانا ہے. یہ دنیا عارضی ٹھکانا ہے، اس میں انویسٹمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ریٹرن آپ کو اور مجھے آخرت میں جنت میں ملے گا. سورت العنکبوت، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، سپائیڈر کو، مکی سورت ہے۔ مکہ میں جب دین پر عمل کرنے میں معاشرے میں پولرائزیشن آیا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ان دنوں میں یہ سورت نازل ہوئی۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ اپنے اپنے آپ کو رکھ کر دیکھ لیں، آپ نے اور میں نے بھی کلمہ پڑھ کر ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے، تو اللہ آپ کو اور مجھے ٹھوک بجا کر چیک کر کے دیکھ لے گا کہ آپ اور میں سچے دل سے آئے ہیں یا دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے تھے، اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ یہ آیت نمبر 2 جو ہے، یہ اس کو سمجھ آئے گی جو اللہ کی راہ میں عمل میں آگے چلنا شروع ہو گیا، جس نے عمل کی ابتدا کر دی۔ اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ مشرکین مکہ کو بھی کہہ دیا گیا کہ جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہے تھے، کہ اللہ تم کو بھی دیکھ لے گا۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ دیکھ لیتا ہے کہ میرا ایمان کتنا مضبوط ہے یا کتنا کمزور۔ اللہ دیکھ لیتا ہے کہ میں جنت کے لیے کوشش کر رہی ہوں یا دنیاوی تعریف کے لیے کوشش کر رہی ہوں۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے، ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور ان کے اعمال کی بہترین جزا ان کو دیں گے۔ اب اتنے رحیم رب کے ہوتے ہوئے ہم اپنے آپ کو اللہ کے جلال کا مستحق بنا لیں تو یہ محرومی کے سوا اور کیا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، پھر آ گیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ ماں باپ کو اگر کرنی ہے تو بٹرنگ کیجیے۔ اگر کوئی خوش آمد کے قابل اس دنیا میں ہستی ہے تو وہ والدین کی ہستی ہے۔ ان کو راضی کریں، ان کے پاؤں دبائیں، ان کی خدمت کریں، ان کے پاس آ کر بیٹھیں، ان کو اپنے گھروں میں بلائیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ان کے اپنے گھروں کی زینت بنائیں۔ اگر نیکیوں میں والدین آپ کو آگے بڑھانے کی طرف دعوت دیتے ہیں تو والدین کی بات مانیں۔ اگر والدین کی کوئی کمی کوتاہی ہے تو خدمت ان کی بہترین کریں، اور اپنے آپ کو نیک عمل کے اوپر جما کر ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائیں۔ لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر۔ اللہ نے کہہ دیا میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ والدین کے سامنے جھک کر عاجزی سے رہنے کی طرف اشارہ ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح اور نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ یعنی جو لوگ ایسے لوگ جو کہ ایکولی کمفرٹیبل رہے گناہ کی محفل میں بھی اور نیکیوں کی محفل میں بھی، ان کے لیے کہا گیا کہ وہ تو منافق ہیں۔ وہ اللہ کے خوف سے نہیں اللہ کے بتائے ہوئے دین کے راستے پر آتے، بلکہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، واہ واہ کرانے کے لیے اور دنیا میں اپنا کوئی اسٹیٹس لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون۔ آزمائش پر صبر تو مومن کرتا ہے اور آزمائش سے بھاگتا منافق ہے۔ یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں، وہ قطع ان جھوٹے ہیں۔ بالکل جیسے آج کہا جاتا ہے ہاں ہاں میں اللہ سے تمہاری سفارش کر دوں گا، تم آج میری بات مان لو۔ ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان کی افطرا پردازیوں کی باس پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 + 1000 برس یعنی 950 سال ان کے درمیان رہا۔ صبر کی بہترین مثال بتائی جا رہی ہے کہ تم پہلے نہیں ہو صبر کے راستے پہ، تم سے پہلے بھی صبر کے راستے پہ بہت سے تھے۔ مشرکین مکہ نے جب مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے، ان کو بھی ڈھارس دی گئی، اور آپ کو اور مجھے بھی آج کے لیے ڈھارس دے دی گئی۔ آخرکار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے، پھر نوح کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ ابراہیم کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اللہ سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں، اور تم جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ ہو، در حقیقت اللہ کے سوا تم جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کچھ رزق نہیں دینے کا اختیار رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو، اسی کی بندگی کرو، اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلائی جا چکی ہیں، اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیا ان لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا کس طرح اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے۔ اعادہ کرتا ہے یعنی دوبارہ زندگی دیتا ہے، اور جیسے آخرت میں دے گا۔ ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی، پھر دوبارہ اسے زندگی بخشے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے، جس پر چاہے رحم فرمائے۔ اس کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو، تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن فینٹمز پھیر کر تم شکار ہو، جن حالات سے ڈر کر تم عمل میں آگے نہیں آتے ہو، تم اپنے آپ کو درست کر لو۔ یاد رکھو اللہ تمہارا ولی ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے، آسان سی بات اللہ نے کہہ دیا کہ جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا، جو اللہ کی ملاقات کا انکار کرتا ہے، وہ ہی گناہوں میں انوالو ہوتا ہے، وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو، آخر کار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی، کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ اس وقت لوط علیہ السلام نے اس کو مانا۔ لوط علیہ السلام کنٹمپرری تھے ابراہیم علیہ السلام کے، ان کے بھتیجے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست ہے اور حکیم ہے۔ ہم سے بھی کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر آ جاؤ، ہجرت کرو اور جہاد کرو، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی، اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ جہاد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دشمن سے جہاد اور ایک محبتوں سے جہاد۔ ابراہیم علیہ السلام نے محبتوں سے جہاد کیا، اور محبتوں سے جہاد زیادہ مشکل جہاد ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ کو اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جو اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑتا ہے اللہ اس کی بہت قدر کرتا ہے، جو اللہ کی خاطر قربانی دیتا ہے اللہ اس کی قربانی کو بہت اونچا کرتا ہے۔ ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا، کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور راہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَر، نادی عربی زبان میں کلب کو کہتے ہیں۔ اس قوم کا پروویژن یہ تھا کہ اس کے اندر یہ معاملہ جو تھا اتنا تھا کہ جیسے آج کی زبان میں ہم کہیں کہ نائٹ کلبز بنے ہوئے تھے، اور کسی قوم کا پروویژن جب آتا ہے تو وہاں نائٹ کلبز بن جاتے ہیں۔ انسان جانور کی سطح سے بھی نیچے گر جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو ریلیشن شپ کرتے ہوئے دیکھے اور اس کو انجوائے کرے۔ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ لوط نے کہا اے میرے رب، ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم نے کہا وہاں تو لوط موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی گھر والوں کو بچا لیں گے۔ اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ مسلمان تو تھی، اس دین پر تو تھی کہ جس دین پر لوط علیہ السلام تھے، لیکن اس کی لائلٹیز قوم کے ساتھ تھیں۔ لوط علیہ السلام کی انفارمیشن جا کر ان کے راز کو فاش کیا کرتی تھی اپنی قوم کے لوگوں میں۔ پھر جب ہمارے فرستادے یعنی ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوا۔ انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں، اور ہم نے اس بستی کو ایک کھلی نشانی بنا کر چھوڑ دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو، اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو۔ مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، آخرکار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ آپ دیکھیں پریشانی کی جب بات آتی ہے تو کیا پریشانیاں گھر پر نہیں آتی؟
کیا کسی کو موت گھر پر نہیں آتی؟ کیا صرف جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اسی کو موت آتی ہے؟ کیا صرف وہ بیمار پڑتا ہے جو اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگانا شروع کر دیتا ہے؟ تو پریشانی تو کہیں بھی آ سکتی ہے. عاد و ثمود کو ہم نے ہلاک کیا, تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے, ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے روک دیا, حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے, یعنی اسمارٹ ایلیکس تھے, مگر آخر سے بالکل لا علم تھے. اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا, موسیٰ ان کے پاس بینات لے کر آیا مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا رزوم کیا حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے. آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا, پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی, کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا, کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا, کسی کو ہم نے غرق کر دیا. اللہ مجھے اور آپ کو بھی اپنے انتقام سے ہلاک نہ کرے. اللہ ہمیں مہلت دے کہ ہم آزمائش آنے سے پہلے اپنا راستہ درست کر لیں. اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے, اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. کاش یہ لوگ علم رکھتے. اور مکڑی زیادہ تر گندگی پر گھر بناتی ہے. نگلیکٹ کا تصور اور گندگی کا تصور اس سے آتا ہے. اور بہت انسان وہ عقل مند نہیں ہے جو کہ اللہ کے مقابلے میں اوروں کو اپنا معبود بنا لیں, اوروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگی گزاریں. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے, وہی زبردست اور حکیم ہے. یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں. خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے, در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیاتی وذکر الحکیم. پارہ نمبر 16 کا کوئسچنئر آپ کر لیں. پہلا سوال ہے, ذوالقرنین کون تھے؟ کنگ سائرس بادشاہ تھے ایک. ذوالقرنین نے ایک قوم کو کن کے فساد سے بچایا؟ یاجوج ماجوج. کیا دین والوں کے پاس مال و دولت ہو سکتا ہے؟ حضرت زکریا کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ یحییٰ. نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی عام ہوتے ہیں اور رسول کسی خاص قوم یا علاقے کی طرف آتے ہیں. سورہ طٰہٰ میں کس نبی کے حالات کا زیادہ ذکر ہے؟ حضرت موسیٰ کے. کون سے صحابی سورہ طٰہٰ کی آیات کو سن کر ایمان لائے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں نماز کے قائم کرنے کا کیا مقصد بتایا گیا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. کیا حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس جاتے ہوئے ڈر محسوس ہوا تھا؟ جی ہاں. جادوگروں نے ایمان لانے کا اظہار کس عمل سے کیا؟ سجدہ کر کے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی اپنے ایمان کے اظہار کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میرا اور آپ کا یہاں آنا اور آپ سب کو اتنے صبر کے ساتھ اتنا وقت دینا بھی قبول فرمائے. اللہ ہماری عبادت اور روزوں کو قبول فرمائے اور تمام مسلمین پر اپنا رحم فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.